الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مازم إلى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درشی پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سامعین گرامی قدر بزرگوں نوجوان ساتھیوں اس وقت جبکہ ہم اور آپ ایک عظیم مشن کی پاسداری کے جرم میں جیل کی اس کال کوٹھی کے مہمان ہیں اور ابھی آپ حضرات نے نظموں میں وہ درد انگیز مناظر سماعت فرمائے کہ جو سپاہ صحابہ کو ایک عرصہ سے دیکھنے پڑ رہے ہیں اور آپ خود بھی اس وقت ایسے ہی حالات سے دوچار ہیں میں آج اسی عنوان پر اپنی بات کرنا چاہوں گا کہ حق و صداقت کے راستوں میں چلنے والے قافلے آج سے نہیں اول روز سے ہی مصائب و آلام کی وادیوں سے گزرتے رہے ہیں آپ کو کوئی ایک بھی کارواں اور قافلہ ایسا نہیں ملے گا کہ جو انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں یا اصحاب رسول کی قیادت میں یا اولیاء عظام کی قیادت میں پرچم حق اپنے ہاتھ میں لے کر نکلا ہو اور پھر اس قافلہ پر اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے تان و تشنیع پریشانیوں تکالیف اور مصائب کے پتھر نہ برسائے گئے ہوں اس کا راستہ نہ روکا گیا ہو اس پر الزامات کی بھرمار نہ کی گئی ہو اسے طرح طرح سے ستانے کی اور مشن سے ہٹانے کی کوشش نہ کی گئی ہو ایسا نہیں ہو سکتا نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور پھر سب سے بڑھ کر سیرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جب بھی دعوت حق کا اعلان کیا ہے جب بھی اللہ کی توحید کا ترانہ بیان کیا ہے جب بھی قوم کے سامنے حق و صداقت کی دعوت پیش کی ہے تو سننے والی قوم نے کیا حاصل کیا؟ اپنے بیگانے کیسے ہوئے، دوست دشمن کیسے ہوئے، تعریف کرنے والی زبانوں میں تنقید اور تنقید سے بڑھ کر تہمت تراشی اور الزام تراشی سے بھی بڑھ کر گالی گلوچ تک نوبت کیوں آ پہنچی؟ اس کی صرف ایک وجہ تھی کہ وہ بات حق کو، وہ دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن کیا کسی اللہ کے پیغمبر اور رسول نے، کسی نبی اور عظیم المرتبت شخصیت نے قوم کی مخالفت اور ناراضگی کے باعث، حکام کے ظلم اور جبر کے باعث، اپنوں کے بیگانے ہو جانے اور دوستوں کے دشمن ہو جانے کے باعث اپنے موقف کو چھوڑ دیا، اپنے مشن میں نرمی پیدا کی، اپنی دعوت کو روک لیا؟ ایسی کوئی ایک مثال بھی آپ کو نہیں ملے گی. یہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوم پتھر مار مار کر دفن کر دیتی ہے، یہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوم اللہ کے مقدس پیغمبروں کو اذائیں دے دے کر تھک جاتی ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے معصوم پیغمبروں کو سر عام ذبح کر دیا جاتا ہے، آئے سے پیغمبروں کے سر چیر دیے گئے، دیگوں میں ڈال کر آگ پہ رکھ دیے گئے، اللہ کے مقدس پیغمبروں کو کنویں میں ڈال کر پتھروں کا نشانہ بنایا گیا، قید میں لمبے عرصے کے لیے ڈال دیا گیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، ساری دنیا دشمن ہو کر مقابلے پہ کھڑی ہو گئی، لیکن ہر چیز برداشت کی گئی ہے مگر اپنے موقف پہ سودے بازی نہیں کی گئی. خود آمنہ کے لال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے میری قوم نے کتنا ستایا ہے، جتنے دکھ دیے ہیں، جتنی اذیتیں دی ہیں، جس قدر پریشان کیا ہے، اس کی مثال سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے. وہ لوگ جو صادق و امین کہہ کے پکارتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی تاریخ میں رتب اللسان رہتے تھے، وہ لوگ جو آپ کے چہرے کو بارگاہ عزی میں پیش کر کے آپ کی امانت و دیانت و صداقت کے حوالے سے اللہ سے بارش مانگتے تھے، وہ لوگ جو آپ کی شخصیت پہ ناز کرتے تھے، اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ ہمارے خاندان کا ایک ایسا نوجوان ہے کہ جس کے سیرت و کردار جیسا کوئی دنیا میں ماں نے پیدا نہیں کیا، وہ لوگ جنہوں نے پیدائش پیغمبر پر خوشی کی اور خوشی میں اپنی لونڈی کو خبر دینے پہ آزاد کر دیا، لیکن آج وہی سکا چاچا ابو لہب دعوت پیغمبر کی سماج برداشت نہیں کر سکا، پتھر اٹھا کر پیغمبر اسلام کے وجود پہ مارتے ہوئے اس نے یہ کہا، تبت لگا یا محمد علی آزا جما دانا. او محمد، معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں یہ دعوت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں یہ دعوت دے کہ لات و منات کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں یہ دعوت دے کہ حبل اور یہ دوسرے جتنے ہم نے بیت اللہ کے اندر 360 خدا بنا رکھی ہیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو ہمیں ایک خدا کی طرف لانا چاہتا ہے، ہم اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم گلی گلی میں تیری مخالفت کریں گے، ہم چوک چوک میں تیرا راستہ روکیں گے، ہم مکہ کے بازاروں میں کھڑے ہو جائیں گے، باہر سے جو قافلے آئیں گے ہم انہیں بھی بتلائیں گے کہ اس کے پاس نہ جانا، اس کی بات نہ سننا، اس کا قرآن نہ سننا، اس لیے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ باپ دادے کا دین چھوڑ دیتا ہے، بیٹا جاتا ہے باپ چھوڑ دیتا ہے، باپ جاتا ہے اولاد بھول جاتا ہے، اس کے ماننے والے اس قدر اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ کر اس کی باتوں پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں کہ تب کے انگاروں پہ نکالتے ہیں تو آپ کی آوازیں لگاتے ہیں،
تخت داد پہ چڑھاتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کی دی ہوئی شریعت کی بات کرتے ہیں. مکہ کے چوراہے میں لا کر عورتوں کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو وہ کلمہ توحید چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. ہم ہر جگہ تیری مخالفت کریں گے لیکن ایک بات ہم تیرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر تو چاہے تو ہمارے ساتھ یہ بات طے کر لے کہ تو اپنے اللہ کی بات کر, اپنے دین کی دعوت دے, نماز کی دعوت دے, روزے کی دعوت دے, اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلا, ہم تجھے نہیں روکتے لیکن ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں, ہمارے حبل کو, ہمارے لات و منات کو, ہمارے عزا و نیلا کے بارے میں کچھ نہ کہیں, تو ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کر, ہمارے جھوٹوں کو جھوٹا مت, ہمارے بتوں کو جھوٹا مت کہ, ہم تجھے تیری دعوت سے نہیں روکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ تم کیا بات کرتے ہو کہ میں اللہ کی توحید کا اعلان تو کروں تمہارے بتوں کی جھوٹ ہونے کو اور کذب کو اور بجر و فریب کا انکار نہ کروں اور انہیں مت جھٹلاؤں اور انہیں لوگوں کے سامنے نہ بیان کروں کہ یہ کوئی شے نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تم اس کے مقابلے میں کہتے ہو اگر تمہارا مطالبہ مان لوں, دولت دینے کے لیے تیار ہو, تمہارا مطالبہ تسلیم کر لوں تو خوبصورت عورت دینے کے لیے تیار ہو, سرداری اور چلاک دینے کے لیے تیار ہو, تم آسمان کا چاند میرے ہاتھ پہ رکھ دو, افلاک سے اٹھا کر آفتاب میرے ہاتھ پہ رکھ دو, میں چاند و سورج کو زمین پہ دے ماروں گا مگر میں تمہارے جھوٹوں کو سچا کہنے کے لیے تیار نہیں. یہ بت جھوٹے ہیں, میں یہ جھوٹا کیسے چھوڑوں گا؟ یہ لات و منات ہو کر رزا, یہ حکومت و نصر کی شبیہیں اور مثالیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. میں گلی گلی میں کہوں گا کہ لات جھوٹ کا نام ہے, میں گلی گلی میں کہوں گا کہ منات کوئی حیثیت نہیں رکھتا, میں ایک اللہ کی توحید کا ڈنکا بھی بجاتا چلا جاؤں گا, تمہارے جھوٹے کتوں کی تم دنیا کے سامنے حقیقت کو بھی تس تس بام دیتا چلا جاؤں گا. پھر اس کے مقابلے میں کیا کچھ نہیں ہوا, کون طور سا دور نہیں گزرا. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ آج کہتے ہیں کہ دین کی بات کریں, پیار سے بات کریں, دین کی بات کریں کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے, دین کی بات کریں کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, دین کی بات ایسے کریں کہ لوگ جڑ جائیں, دین کی بات ایسے کریں کہ مشرق کو تکلیف نہ ہو, دین کی بات ایسے کریں کافر کو تکلیف نہ ہو, دین کی بات ایسے کریں بدعتی کو تکلیف نہ ہو, دین کی بات ایسے کریں کسی بےمان زندگی کو تکلیف نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پر گواہ. یہ تو یہی بات ہے کہ کوئی آدمی کہے کہ آپ روشنی بھی کریں, دیا بھی جلائیں مگر اندھیرا بھی رہنا چاہیے, آفتاب طلوع بھی ہو جائے پھر تاریکی بھی باقی رہے, یہ ممکن نہیں ہے. آفتاب طلوع ہوگا تو اندھیرے چھڑے گی, جب روشنی ہوگی تو تاریکی بھاگے گی, جب حق آئے گا تو باطل جائے گا, اور جب حق کی بارش ہوگی تو پھر باطل کا دنیا سے صفا نام و نشان مل جائے گا. جب حقیقت بیان کی جائے گی توحید بیان ہو اور کفر کے پیٹ میں مرونا اٹھے, توحید بیان ہو شرک کو تکلیف نہ ہو اور شرک کے عوانوں میں زلزلہ طاری نہ ہو, پھر توحید کے بیان کرنے میں کمزوری ہے, پھر کفر کو اگر تکلیف نہیں ہوتی ہے تو پھر دعوت دینے والے دائرے کو غور کرنا ہوگا کہ کہیں میرے بیان میں کوئی کمی آتی ہے, کہ میں حق بھی بیان کرتا ہوں اور باطل کو مرور نہیں اٹھتا ہے, میں حق بھی بیان کرتا ہوں میں روز روشنی رکھتا ہوں اور اندھیرے چھٹتے نہیں ہیں, میں حق کو سدا کرتا آفتاب لے کر آتا ہوں, تاریخیاں بھاگ کی نہیں ہے تو لازمی میرے ہاتھ میں جو آفتاب ہے یہ آفتاب گہن شدہ ہے, میرے ہاتھ میں جو روشنی ہے یہ روشنی ختم ہو چکی ہے, مجھے دیا لے کر کوئی روشنی چاہے تو دیا ضرور ہوتا ہے روشنی نہیں ہوتی ہے, پھر حق کو صداقت کا نام لے کر کوئی بات کرے اور کچھ کچھ بھی پریشان نہ ہو, بغیر پریشان نہ ہو تو اس کی بات میں یقین اور کوئی کمزوری ہے اور اس کے کردار میں یقین اور کوئی خامی ہے, آیت قرآن جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ فرماتے ہیں جس طرح تمہوں میں ہم ایسے نہیں رکھیں گے, حتی یمیز الخبیث من الطیب, ہم تو وہ وقت نہ چھوڑیں گے کہ پاکی اور پلیدگی علیحدہ علیحدہ ہو جائے, صفائی اور گندگی علیحدہ ہو جائے, حق کو باطل میں تلیف ہونی چاہیے, حق کا دونوں نکل سامنے آ جائے باطل ایک طرف ہو کر سامنے آ جائے. یہ تو ہوگا جب حق بیان کیا جائے گا تو پھر باطل کی ضد تو پڑے گی, باطل تو چاہتا ہے جہاں حق ہوا حق الباطل, حق آیا اور باطل گیا, حق آئے گا پھر باطل نہیں رہ سکتا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کافر تو چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنی باتوں سے، اپنی بکواسات سے نور حق کو بجھا دیں، نور حق کو دنیا سے مٹا دیں، مگر اللہ فیصلہ کر چکا ہے کہ تمہاری منہ کی پھونکیں حق و صداقت کے چراغ نہیں بجا سکتی، یہاں تک کہ یہ چراغ روشن ہوں گے، یہ روشنی بڑھے گی، زمانے میں اجالا ہوگا، تمہارے منہ اور تمہاری زبانیں تو ختم ہو جائیں گی مگر یہ روشنی حق ختم نہیں ہوگی. دوستو یہ تکالیف، یہ مسائل و علام، یہ نئے نہیں ہیں، یہ شروع سے چلے آئے ہیں، ہر دور میں یہی بات رہی ہے، حق کے راستے میں رکاوٹیں ہر دور میں آئی ہیں، لیکن ہم نے ڈٹے رہنا ہے، ہم نے اس پہ چلتے رہنا ہے. یہ رکاوٹیں اور بھی ثابت ہوتی ہیں، اگر کبھی رکاوٹ حق کا راستہ روک سکتی ہوتی تو پھر یقین جانیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی بات اور قرآن کی تلاوت مکہ کی وادیوں میں گم ہو گئی ہوتی. اگر ظلم و جبر کے ذریعے سے حق کا راستہ روک لیا جاتا، حق و صداقت کی دعوت کو روک لیا جاتا اور وہ دعوت دبا دی گئی ہوتی، مشن دبا لیا گیا ہوتا، تو پھر جب تپتے انگاروں پہ بلال لیٹ رہا تھا تو حق کی آواز ختم ہو گئی ہوتی. جب یاسر کو تخت نار پہ چڑھایا جا رہا تھا، جب خبیب کے وجود کو پگھلایا جا رہا تھا تو بات ختم ہو گئی ہوتی، مگر حق کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص کیفیت رکھی ہے کہ وہ جس قدر بھی دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی نکھر کر سامنے آتا ہے، وہ جتنا ظلم کا شکار ہوتا ہے وہ اسی قدر پہلے سے بڑھ کر ایک نئی توانائی کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ سامنے آتا ہے. آپ دیکھ لیجیے حضرت امام احمد ابن حنبل کی تاریخ کو پڑھ لیجیے کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنے موقع پر آواز اٹھائی. تاریخ کہتی ہے صرف چار علماء تھے جن میں سے دو وقت کے جابر بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے اپنا موقع واپس لے لیا، باقی دو علماء رہ گئے، حضرت احمد ابن حنبل اور ایک دوسرے عالم دین، دونوں کو بادشاہ نے کہا بیڑیاں ڈال کر لے آؤ. بیڑیاں ڈال کر سینکڑوں میل پیدل چلا کر لایا جا رہا تھا، دوسرے عالم دین بھی شہید ہو گئے. تنہ تنہا امام احمد ابن حنبل ہیں، دوسری طرف بادشاہ وقت ہے اور اس کے ساتھ سارے مولوی ہیں. یہ نہیں ہے، یہ جو موقف تھا کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، تو حضرت احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات پر جس طرح کوئی زوال نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. دوسری علماء کہتے تھے کہ نہیں قرآن حادث ہے، ایک بات ہم کرتے ہیں ختم ہو جاتی ہے، جس زبان سے آواز آ رہی ہے وہ زبان بھی ختم ہو جاتی ہے، جو انسان تلاوت کرتا ہے وہ انسان بھی مر جاتا ہے، اس کائنات میں ہر چیز حادث ہے، یعنی ایک وقت پر فنا ہو جاتی ہے، تو قرآن بھی حادث ہے، یہ بھی فنا ہو جائے گا. احمد ابن حنبل فرماتے تھے کہ قرآن خالق کا کلام ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ حادث نہیں ہے. سارے مولوی ایک طرف، سائنسدان فلسفی ایک طرف، بادشاہ وقت ایک طرف، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ قدیم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو قدیم ماننا یہ شرک ہے. یہ نہیں ہے، وہ جو علماء تھے، وہ جو بادشاہ وقت تھا، وہ بھی اپنی ضد پہ اس لیے ڈٹا ہوا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ احمد تیرے اس عقیدے سے شرک لازم آتا ہے، تو دو قدیم مانتا ہے، دو قدیم ہونے سے پھر اللہ کا شرک ہو جائے گا. آپ فرماتے تھے نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. تو مسئلہ ایک دینی تھا، لیکن دینی مسئلے پر وہ ڈٹ گئے. ایک طرف علماء ہیں، پگڑباش ہیں، بڑی بڑی جبہ دستار کے مالک ہیں، بادشاہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کیا عجیب منظر ہے. خلیفہ وقت تخت پر ہے، اس کے ساتھ علماء کی کشتیاں لگی ہوئی ہیں، احمد ابن حنبل ہاتھ پاؤں زنجیر میں جکڑے ہوئے، سینکڑوں میل سے پیدل چلا کر کئی دنوں کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ حق و صداقت کا پتلا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ سرکاری مولوی تختوں پہ بیٹھے ہوئے. بادشاہ کہتے ہیں مناظرہ کرو. پہلے دن مناظرہ ہوتا رہا، کسی کی جرت نہ ہوئی کہ احمد ابن حنبل کی باتوں کا جواب دے سکتا. دوسرے دن مناظرہ ہوتا رہا، تیسرے دن مناظرہ ہوتا، سب لا جواب ہو گئے. احمد ابن حنبل سے بادشاہ نے کہا خدا کے لیے مجھے آپ پہ ترس آتا ہے، آپ اپنا موقف چھوڑ دیجئے، میں خود آپ کے ہاتھ سے زنجیریں کھولتا ہوں، آپ اپنا موقف چھوڑیے، میں آپ کو اپنا نائب بناتا ہوں، آپ چھوڑیے آپ اس نے موقف کو، میں آپ کو قاضی قضاۃ کا مرتبہ دیتا ہوں، لیکن آپ یہی فرماتے ہیں کہ یہ موقف نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے، میں حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا ہوں. پھر ظلم ہوا، پھر ایسے کوڑے، بعض روایات میں آتا ہے 200 کوڑے آپ کو مارے گئے، اور اتنے کوڑے کہ روزانہ 10 کوڑے، آپ کا وجود لہو لہان ہو جاتا. 28 مہینے جیل اور کوڑوں کی مار کہ کوئی جسم کا حصہ سلامت نہ رہا، مگر آپ نے اپنے موقع پر ڈٹے رہے، کوڑے کھاتے رہے. دنیا بدل گئی ہے، آج دنیا کے اندر کوئی شخص ان مولویوں کا نام نہیں جانتا ہے، ان لیڈروں کا نام نہیں جانتا ہے جو اس بادشاہ کے ساتھ تھے، لیکن ساری دنیا میں کوڑے کھانے والے کا نام بھی زندہ ہے، موقع بھی زندہ ہے. قربانی سے موقع پھیلا کرتے ہیں، قربانی سے بات بڑا کرتی ہے، قربانی سے انسان کی حقیقت و صداقت کے روشن دیے اور روشن ہوتے ہیں. قربانی دینے سے بات رکا نہیں کرتی. یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ بات حق کہنے کے جرم میں جیلوں میں ڈال دیں گے تو بات بند ہو جائے گی. ہم وہی بات جو کل محراب و منبر میں کہتے تھے، وہی بات جو ایوانوں میں کہی ہے، وہی بات آج زندانوں میں بھی کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے ہیں. اگر شریعت کو کافر، مرتد اور بے ایمان ہم نے اسٹیج اور محراب منبر میں کہا ہے، تو کیا آج ہتھکڑیاں پہن کر، آج بیڑیاں پہن کر، آج مقدمات میں مبتلا ہو کر، آج زندانوں اور حکومت خانوں کے مہمان بن کر، نہ ہماری زبان گنگ ہوئی ہے، نہ ہمارے جذبات سرد ہوئے ہیں، پہلے سے بڑھ کر جذبات بنے ہیں، پہلے سے بڑھ کر قوت پیدا ہوئی ہے، دنیا سے ہو جائے، لیکن شریعت کے قدم پر ہماری کوئی سودے پر بازی نہیں ہو سکتی، کوئی اس موقع پر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شریعت سے بڑھ کر کائنات میں صحابہ کا دشمن کوئی نہیں، قرآن کا منکر کوئی نہیں، نبی کی ختم نبوت کا دشمن کوئی نہیں ہے، پھر اس سے بڑھ کر کافر بھی کوئی. آپ کے سامنے میں آج صبح سے یہ شیعہ کی کتب کو پڑھتا جا رہا ہوں، صرف میں نے آج اس کے لیے خاص تیاری کی کہ شیعہ کی کتب میں کیا کیا ہے، آپ اسے سنیں کہ یہ موقف ہمارا کیا ہے. عقیدہ ختم نبوت کو دیکھ لیجئے، ایک سادہ سا مسئلہ ہے کہ آپ کے سامنے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا یا نہیں دیا گیا، تاریخ چلی، سادہ سا مسئلہ تھا کہ گرداسپور کے ایک شخص نے، بے وقوف انسان نے، نبوت کا دعویٰ کر دیا. انگریز کا دور تھا، پذیرائی ملتی گئی، لوگ کہتے رہے کہ یہ ختم نبوت کا باغی ہے، کافر ہے، جو کافر تھا اسے جیل ڈال دیا، جس نے کافر تھا اسے جیل میں ڈال دیا. انہیں جیلوں میں، اسی اٹک کی جیل میں سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے تحفظ کے جرم میں جیلیں کاٹ کے گئے ہیں. جن کوشریوں میں آپ ہیں، یہ وہی کوشریاں ہیں جس میں حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وقت گزارا ہے، اور اسی کوشریوں میں، انہیں کوشریوں میں ایک وقت تھا شہری کے وقت، کوٹری کے اس دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، زندگی کی اداس راہوں پہ ایک دیا سا ٹمٹماتا ہے، اے آواز تو اسے بھی گل کر دے، اور ڈھل چکی ہے رات اب کون آتا ہے. اسی کوٹری میں کہا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا، جو چمن سے گزرے تو اے صبا، تو کہنا بلبل شاد سے، خزا کے دن بھی قریب ہے، نہ لگانا دل کو بہار سے. یہ وقت ہے، وقت گزرتا رہا، پاکستان بن گیا، پاکستان بنا تو خیال آیا علماء کو، الحمدللہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اب قادیانیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن پاکستان بناتے وقت پاکستان کو جہیز میں وزیر خارجہ قادیانی ظفر اللہ مل گیا، جاتے جاتے انگریز نے پھر پاکستان کے سر پر قادیانی مسلط کر دیے. گرداسپور سے چلے تو ربوں میں آ کے بیٹھ گئے. ایک شہر جس کا نام تھا چک ڈگیا، ڈگیا نہ چک، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں یہ بالکل ڈگا ہے، ڈگیوں کے جگ، یعنی گرداسپور کے ڈگے جب چنار کے پاس واقعی ڈگیوں کے چک میں آ گئے، تو انہوں نے ڈگیوں کے چک کے نام رکھ دیا ربوا، اور ربوا قرآن کا نام ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی مرزا صاحب چونکہ عیسیٰ ہیں، مسیح موعود ہیں، لہذا دنیا کو بعد میں دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بالکل وہ جو قرآن میں ہے، ذات ربوا کی قرار معین، تو یہ وہی ربوا ہے جو قرآن میں آئے، یہاں آ گئے. لیکن ہوا کیا، کوئی ہمارے تاریخ ٹھپ چلائی، مرزائیوں کے کافر ہونے کا اعلان کیا، اور مطالبہ کیا انہیں کافر قرار دیا جائے، تو ان پر فائر کھول دیے گئے. سرکاری پولیس اور فوج نے فائر کھول دیے، 10,000 مسلمان ایک دن میں لاہور کی سڑکوں پہ لہو اور خاک و خون میں لتپت ہو گئے. 10,000 آدمی نے قربانی دی یا نہیں دی؟ پھر کیا اس قربانی سے یہ آواز دب گئی؟ کیا اس ظلم سے پھر ختم نبوت کا مسئلہ خاموش ہو گیا؟ نہیں، پھر یہ آواز اور کفر تنگ کر ابری، اور ابھی 20-25 سال کا اچھا ہی گزرا تھا کہ اسی قادیانیوں کو اسی ملک میں کافر قرار دے دیا. ختم نبوت کا مسئلہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کے بعد کوئی معمولی درجے کا شخص بھی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، یہ نبیوں سے اعلیٰ ہوں، تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے. وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اگر کوئی کہے کہ حضور پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر نبی ہیں، تو وہ بھی کافر ہے. حضرت عمر نبی ہے، وہ بھی کافر ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ ہمارے 12 امام نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں، یہ کہے، تو کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟ شیعہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ 5-10 کتابیں تو میرے سامنے کہ شیعہ بربلا طور پر صحابہ اپنے 12 اماموں کو نبیوں سے بھی بڑھ کر، نبیوں سے بھی اعلیٰ قرار دیتے ہیں. یہی بات خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ کے صفحہ 40 پر جو کراچی سے اردو میں شائع ہوئی اس میں لکھا ہے کہ یہ بات ہمارے ضروریات مذہب میں شامل ہے کہ ہمارے آئمہ کا مرتبہ اور مقام نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. سمجھے نہیں؟ اب جو اپنے 12 اماموں کو نبیوں سے اعلیٰ قرار دے وہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہے؟
منکر
ہے. یہ کتاب امہات آئمہ علیہ السلام ملک غلام حیدر تلو مکتبہ سائد شمس آباد قانونی ملتان نے شائع کی ہے. کتاب کے صفحہ 30 پر لکھا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے عقیدے میں تو تمام انبیاء و ملائکہ آل محمد کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. یہ لکھا کہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ فرشتے آل محمد کے سامنے، یعنی ہمارے اماموں کے سامنے شاگرد کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. جو اپنے اماموں کو نبی یعنی انبیاء علیہ السلام کو اماموں سے اتنا کمتر قرار دے کہ اماموں کے سامنے نبی شاگرد کی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کیا یہ لوگ ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں؟ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے 14 مسئلے عبد الکریم مشتاق کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ صاف طور پر لکھتا ہے عبد الکریم مشتاق کراچی کا تھا، بعد میں لاہور میں آیا، پھر یہ مرتد اپنے کیفر و کردار تک پہنچ گیا. کوئی غازی ام الدین بھی اس کو مل گیا، اس نے بتا دیا کہ پاکستان میں ختم نبوت کا اظہار کیسے ہوتا ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں. یہ ایسا خبیث شخص ہے کہ جس نے اپنی ایک دوسری کتاب آ خانہ بتول پر لکھا ہے کہ شیطان سے بھی زیادہ اگر کوئی برے اعمال کا برے عمل والا دنیا میں آدمی ہے تو وہ ابو بکر عمر ہے. ان کی زبانیں اس طرح دراز ہوئی. یہاں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سرکار دو عالم نے اس حدیث میں رات میں سورج کی روشنی دکھا دی کہ جو علوم فضائل اور خاص انبیاء میں جزوی طور پر ہیں علی علیہ السلام میں کلی طور پر ملتے ہیں، لہذا علی سوائے حضور کے تمام نبیوں سے افضل ہیں. سوائے حضور کے تمام نبیوں سے افضل ہیں. کتاب کا نام ہے 14 مسئلے اور صفحہ 173 ہے کہ حضرت علی تمام نبیوں سے افضل ہیں. کیا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں ہے؟
انکار
ہے ختم نبوت کا. ہم کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ادنا سے ادنا شخص بھی، یہ کہ کوئی ادنا سے ادنا دعویٰ کرنے والا کہ میں ادنا سا نبی ہوں، وہ ختم نبوت کا منکر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں ضلعی نبی ہوں، میں اصلی نہیں، میں بروزی نبی ہوں، میں مجازی نبی ہوں. یہ کتاب حیات القلوب ہے، ملا باقر مجلسی کی کتاب، شیعہ کا بہت بڑا مجتہد، اور اس کے بارے میں اور بڑی تصنیفات ہیں اس کی. کتاب حیات القلوب جلد 2 صفحہ 778 پر لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، نہ تمام ائمہ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، کہ حضرت امیر المومنین حضرت علی اور ہمارے 12 امام. چلو حضرت علی تو شرف صحابیہ سے ہم کنار ہیں، حضرت حسن و حسین بھی شرف صحابیہ سے ہم کنار ہیں، ان کی اولاد تابعی ہیں، ان کی اولاد تبع تابعی ہیں، ان کے 12 امام تو 3rd صدی میں پیدا ہوئے بقول ان کے، یا 11th امام بھی 3rd صدی کے، یعنی تبع تابعی سے بھی بعد جو 200 سال بعد لوگ پیدا ہوتے رہے وہ بھی نبیوں سے افضل ہیں، وہ بھی نبیوں سے افضل ہیں. یہ حیات القلوب ملا باقر مدرسی کا ہے، اور آگے یہ جلد 2 صفحہ 778 ہے، اور یہی حوالہ دوسری کتاب میں شیعہ کی یہ موت پر کتاب ہے ذکر العباس سید نجم الحسن نے، یہ لاہور سے شائع ہوئی.
اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کائنات عالم میں امام حسین سے افضل کوئی نہ تھا، جس طرح آ حضرت کے علاوہ ان کے اہل بیت ساری کائنات حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی بہتر ہیں۔ یہ کتاب ہے 104 صفحہ، اور ذکر عباس لکھنے والا سید نجم الحسن ہے۔ تو یہ ہے وہ عقائد کہ جو ختم نبوت کا انکار ہے، کہ اس سے بڑا انکار ختم نبوت کا کیا ہو سکتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کہتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو عمر کا سر ایسا تھا کہ جس میں تاج نبوت سجدہ تھا، مگر عمر تیری بڑی فضیلت ہے، مگر اس کے باوجود نبی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا، شیعہ کہتے ہیں حضور کے بعد 12 امام آئے جو نبیوں سے بھی بڑھ گئے، جو نبیوں کی حیثیت شاگردوں کی بھی نہیں ہے ان کے سامنے، اس سے بڑھ کر ختم نبوت کا کیا انکار ہوگا؟ ایسے ختم نبوت کا انکار کرنے والے قادیانیوں سے 12 گنا بڑے کافر ہیں۔ کس بنیاد پر ان کے کفر پہ اوپر خاموشی اختیار کرنی جائے؟ ان کے کفر پہ خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، تو پھر مزاحیوں کے کفر پہ خاموشی کیوں نہیں اختیار کی گئی؟ یہ حقیقت کیسے جھٹلا دی جائے کہ وہ برملا طور پر، اور یہی وجہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ خام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کتنے بڑے عظیم تھے۔ اب جب خام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا ہی بہت بڑا شرف ہے، پھر خام میں کسی آدمی میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے بات کرے، یہ تو نہیں ہوتا کہ جو اس نے بیداری میں چاہا ہو وہی خام میں کہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اللہ جسے نصیب کر، اللہ نصیب کر دے۔ زیارت ہوئی تو خام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتلایا کہ شیعہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں، سبحان اللہ، کیا سوال کیا۔ اب جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ارشاد فرمایا ولی اللہ شیعہ کا عقیدہ امامت پر تجھے پتا چل جائے گا۔ اگر آپ فرما دیتے کافر ہیں تو یہ بات بھی تھی، لیکن آپ نے فرمایا عقیدہ امامت پر، کیا مطلب کہ جو بھی شیعہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے وہ سنی سنائی باتیں نہ کرے، وہ شیعہ کا عقیدہ پڑھے، ان کی تفصیلات پڑھے، خود بخود حقائق کھل جائیں گے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ نہیں جانتا، جس نے پڑھا وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہ یہ قوم، یہ گروہ ایسا ہے کہ جس میں ایک خاص طور پر اس نے ایک چیز بنا رکھی ہے، تقیہ، کہ تقیہ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو چھپاؤ، جیسا دیش ویسا بھیس، جیسے حالات ہو ویسی بات کرو، اور تم لوگوں کے ساتھ مل مل کر، یہ میرے سامنے کتاب ہے، اس میں کہتا ہے کہ جو شخص تقیہ کے طور پر لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتا ہے، جماعت کی نماز لوگوں کے ساتھ تقیہ کے طور پر پڑھتا ہے اور پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو تقیہ کے طور پر پہلی صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب ملتا ہے جو ثواب حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہے، اتنا ثواب ہے تقیہ کا۔ اور تقیہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ تقیہ جو ہے یہ مسلمان کا نشان ہے۔ لکھتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تقیہ کیا، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور یہ جو عظیم اہل بیت میں سے ہیں ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے علی الاعلان اس بات کا اظہار فرمایا کہ تقیہ یہ تو تمہیں کرنا ہوگا، کیونکہ تقیہ وہ چیز ہے کہ اب تقیہ تو من دین اللہ، تقیہ تو اللہ کا دین ہے، تقیہ تو اللہ کا دین ہے۔ تو کہتے ہیں جس آدمی نے سنا اس نے کہا حضرت یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں اصول کافی میں، تو انہوں نے کہا یہ بات ایسی نہیں ہے، لا ایمان التقیہ تو دینی و دینی آبائی، تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، لا ایمان لمن لا تقیہ لا، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں لوگ جی شیعہ نے ہمارے ساتھ تو بات کی، اس نے اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تو بڑی وہ تو کہہ رہا تھا ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ تو کہہ رہا تھا ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، تو بھائی اس نے تقیہ کیا ہوا، کہنے لگا اس کو تقیہ کی کیا ضرورت تھی، بھائی تقیہ نہ کرتا تو اس کا تو ایمان جاتا تھا، اس نے تقیہ کر کے ایمان بچایا، اس نے اپنا ایمان بچایا تقیہ کر کے، اور تم کہتے ہو کہ جناب ہمارے سامنے اس نے بیان کیا ہے، شیعہ کہتے ہیں تقیہ میرا دین ہے، میرے باپ دادا کا دین ہے، اور کیوں؟ اب جب شیعہ سے کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ کرام کو نہیں مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں آنکھ بند ہوتی گئی تو معاذ اللہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے. یہ میرے سامنے اس وقت شیعہ کی کتاب ہے اصل المقال, اور یہ ہمارا شیعہ کی کتاب جو بنیادی کتاب ہے اصول کافی میں ہے, اور اس میں یہ لکھا ہے کہتے ہیں امام محمد باقر نے فرمایا لوگ مرتد ہو گئے سوائے تین اشخاص کے کہ سلمان, ابو ذر اور مقداد, یہ تین لوگ تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان رہے ہیں, باقی سب کے سب مرتد ہو گئے, سب کو مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے. اچھا بھائی اگر یہ مرتد تھے اور اتنے بڑے ظالم تھے جیسے تم کہتے ہو تو پھر یہ بتلاؤ کہ حضرت علی نے ان کے ہاتھ میں بیعت کیوں کی؟ کہتے تقیہ کیا. کیا تقیہ کیا؟ کیا مطلب تقیہ کا؟ کہ دل میں جس آدمی کو کافر اور منافق سمجھتے تھے اوپر سے اس کی تعریف کرتے تھے اور اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں, حضرت عثمان کے دور میں تقیہ کرتے رہے, ان کی ساری عمر تقیہ میں گزر گئی. جب یہ خلفائے ثلاثہ کا دور تھا تو تقیہ کا, جب اپنی حکومت آئی تو بھئی اب تو تقیہ کی ضرورت نہیں ہے, اپنی حکومت آئی تو اب وہ کھل کر کہتے کہ بھئی اس دور میں تقیہ تھا اب میں تقیہ نہیں کرتا ہوں, تو اپنی حکومت کے دور میں انہوں نے شیخین کی کیوں تعریف کی؟ اپنی حکومت کے دور میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی کیوں تعریف کی؟ کہنے لگے اس لیے وہ تقیہ کرتے تھے کہ کہیں میری فوج نہ بھاگ جائے. یعنی اپنے خلفائے ثلاثہ کے دور میں تو تقیہ اس لیے کرتے تھے کہ اس لیے کہ بھئی کہیں مجھے تکلیف نہ ہو, اور جب وہ خلفائے ثلاثہ کا دور چلا گیا تو پھر اس لیے تقیہ کرتے رہے کہ فوج نہ بھاگ جائے. یہ کتاب ہے حیات القلوب جلد 2 صفحہ 923 پہ لکھتا ہے, کہتا ہے عیاشی نے بسند معتبر حضرت امام باقر سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی چار اشخاص علی بن ابی طالب, مقدار, سلمان, ابو ذر کے سوا سب مرتد ہو گئے. جو قوم صحابہ کرام کو مرتد کہے اور کافر کہے, ایک دو نہیں دو تین کو چھوڑ کر سب کو کافر کہے, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم شیعہ کو کافر کہتے ہیں, عدالت حرکت میں ہے, قانون حرکت میں ہے, حکمران پریشان ہے, اور شیعہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں تو سکون سے سوئے. یہ لاہور کا خبیث شخص غلام حسین نقشی, جس کی یہاں کتابیں میرے پاس درجنوں کتابیں, اپنی ہر ہر کتاب میں بکواس کرتا ہے, 100 نمبر لگا کر اس شخص نے اپنی کتاب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 گالیاں دی ہیں. یہ اس کی کتاب ہے کتاب سے ابیس, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے وائٹ پیپر شائع کیا, کتاب کا نام ہے سامع مسموم. سامع مسموم میں 100 نمبر لگائے, 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر, اور 100 نمبر لگا کر حضرت فاروق اعظم کو 100 گالیاں دی ہیں. کہیں کہتا ہے عمر جہنم کا تالا ہے, بہتر ہے کہ جہنم کا گیٹ ہوتا. کہیں کہتا ہے عمر کی مرتے وقت معاذ اللہ غذا شراب تھی, عمر بغیر کلمے کے مرا. یہ بکواس کرتے ہیں, اور وہ زندہ اس وقت زندہ ہے, اسے پکڑا ہے ان حکمرانوں نے اور 3 مہینے بعد چھوڑ دیا ہے. وہ تمہارے مانے کا بیٹا لگتا ہے جو صحابہ رسول کو کافر کہے, 100 گالیاں تحریر کرے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو یہ کہے کہ صحابہ کرام کی توہین مت کرو, صحابہ کرام کی توہین کرنا کفر ہے, قرآن کا انکار ہے, کیونکہ قرآن پاک نے صحابہ کو مومن کہا ہے, قرآن پاک نے صحابہ کو حزب اللہ کہا ہے, قرآن پاک نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے کہ ہم المفلحون, قرآن پاک صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ جنتی لوگ ہیں, قرآن پاک صحابہ کے بارے میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے, قرآن پاک صحابہ کے لیے کہتا ہے اگر تم بھی ایمان ویسا لاؤ جیسے صحابہ لائے تو تب حیات یافتہ ہو گے, قرآن صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ مومن ہے, میں نے ان کے دل کا امتحان لے لیا ہے, یہ اپنے اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو چکے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو قریب کرو, ان سے مشورہ کرو. قرآن یہ کہتا ہے یہ میرے راستے میں شہید کیے گئے, یہ میرے راستے میں تکلیف اٹھائے گئے, میں خدا ان سے راضی ہو چکا ہوں, خدا راضی ہونے کا اعلان کرے, پیغمبر اسلام نام لے لے کر جنت کی بشارتیں دے, اور یہ کہیں وہ کافر تھے تو یہ قرآن کا انکار نہیں ہے, یہ پیغمبر اسلام کے فرمان کا انکار نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا؟ لیکن ان کافروں کے لیے کوئی پوچھ نہیں. وہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب فرمایا, کہتے ہیں کچھ لوگ جا رہے تھے تو ڈاکو نے پکڑ لیا, ڈاکو نے پکڑا, ان کا مال چھین لیا, ان کے کپڑے اتار دیے, اور پھر کیا کیا؟ کہنے لگے نکلو ہماری بستی سے. ڈاکو نے ان کو بستی سے نکال دیا تو پیچھے کتے لگا دیے. اب جب کتے پیچھے لگے, مال نہیں ہے, کپڑے نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کتوں کو بھگانے کے لیے پتھر اٹھاؤ. جب پتھر اٹھایا تو برف باری ہو رہی تھی, اور برف باری کی وجہ سے پتھر اٹھایا نہ گیا. تو اس وقت انہوں نے ایک عجیب بات کہی چھ حرام زیادہ ہی مردمانند، چھ حرام زیادہ ای مردمانند، سگانا کشادند وسانگا آیا بستند، کیسے حرام زیادہ ہی لوگ ہیں، کتے چھوڑ دیتے ہیں پتھر مار دیتے ہیں، کیسے حرام زیادہ ہی لوگ ہیں، کتے چھوڑ دیتے ہیں پتھر باندھ دیتے ہیں، کتنے بےمان کتنے بدبخت یہ حکمران ہیں کہ گستاخوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اصحاب رسول کے ناموس کے پاسداروں کو جیل میں بند کر دیں، کیسے بے حقوق یہ لوگ ہیں کہ جو اصحاب رسول کو کافر کہہ رہے کھلی چھٹی ہے، کہتے جی ہمیں تو نظر نہیں آتا، تمہیں نظر نہیں آتا وہ تمہیں دکھایا نہیں ہے، بے نظیر کو یہ کتابیں دکھائیں، فاروق لغاری مانے سر اسحاق مانے نواز شریف کو یہ کتابیں دکھائیں، شہباز شریف کو یہ کتابیں دکھائیں، کتابیں دیکھ کے روتے ہیں، کتابیں دیکھ کے مانتے ہیں جو تم ٹھیک کہتے ہو، اور پھر 72 کتابوں پر پابندی پنجاب میں لگا دی ہے، کتابوں پر پابندی لگا دیتی ہے، کتابیں لکھنے والے آزاد کرتے ہیں، وہ مذہبی مشہور ہے کہ گونگے نہ مارو گونگے دی مارو مارو تاکہ نئے نئے گونگے نہ پیدا کرے، اور تم کتابوں میں پابندی لگاتے ہو، کتابیں لکھنے والوں پر کوئی پابندی نہیں، اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں تو دہشت گرد بن گئے، تقریب گار بن گئے، سال آ سال جیلوں میں رکھو کہ تم آواز نہ اٹھاؤ، تمہارے بابا کو گالی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت سارے ایسے افسر ملے ہیں، میں نے کہا کیا آج کل کہاں ہوتے ہیں، کدے کھڈے لائے ہوتے ہیں، بہت سارے افسر کھڈے لائے، او ایس ڈی بنے کیوں بھائی، کیا کیوں او ایس ڈی بن گئے، آپ تو ایماندار افسر تھے، آپ تو بڑے لائق افسر ہیں، کہتے جی کیا کریں گے، وہ بے نظیر کے دور میں ہمیں حکم تھا، ہم میاں نواز شریف کے والد میاں شریف کو ہم نے گرفتار کر لیا تھا، تو آج اس چونکہ اس میاں شریف کی اولاد آج حکمران ہے، انہوں نے ہمیں کڈلنے لگا دی کہ چلو ہماری ترقیاں روک دی ہیں، ہمیں فیلڈ سے نکال دیا، کیوں ہمارے باپ کو گرفتار کیوں کیا تھا، تمہیں تمہارا باپ اتنا عزیز ہے کہ جن افسروں نے اپنے افسر ہونے کے ناطے حکمرانوں کا حکم مان کر مجبور ہوئے اور انہوں نے گرفتار کر لیا، کیا ہو گیا تمہارا باپ گرفتار ہو گیا، تو کوئی اتنی احتیاط تو نہیں ٹوٹ گئی تھی، تمہارا باپ ہے کوئی وقت کا ولی تو نہیں ہے، تمہارا باپ ہے کوئی بہت بڑا متقی انسان تو نہیں ہے، باپ ہے کوئی نبی تو نہیں ہے، کیا ہو گیا، لیکن باپ کو جنہوں نے گرفتار کیا وہ ایسی بنا دیے گئے، کھڑے نہ لگا دیے گئے، ہمارے باپ کی توہین ہوئی، تمہیں باپ کی توہین سے تکلیف ہوئی، تمہیں تکلیف ہوئی کہ ہماری جماعت کو کوئی کچھ نہ کہے، مسلم لیگ کہتی ہے کہ ہم نے ولی خان کو چھوڑ دیا، کیوں بھائی، کہتے جی قید اعظم کو گالیاں دیتا تھا، ہم قید اعظم کی توہین برداشت نہیں کرتے، ولی خان کہتے میں نے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا، کیوں بھائی، کہتے یہ باچا خان کو گالیاں دیتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ کو گالی دی ہم نے ان کو چھوڑ دیا، یہ کہتے ہیں ہمارے باپ کو گالی دی ہم نے ان کو چھوڑ دیا، مولویوں کو دیکھ لیجیے، بریلوی احمد اللہ خان کی توہین برداشت نہیں کرتا، دیوبندی مولانا قاسم نلوتوی کی توہین برداشت نہیں کرتا، جمعیت العلماء اسلام مولانا مفتی محمود کی توہین برداشت نہیں کرتی، جمعیت العلماء پاکستان اپنے بڑوں کی تو شاہ منورانی کی توہین برداشت نہیں کرتی، جمعیت اہل حدیث علامہ شاہ علی ظہیر کی توہین برداشت نہیں کرتی، آپ کیسے بار لڑنے کے لیے تیار ہے، ہمارے لیڈر کو گالی دی، ہمارے لیڈر کو گالی دی، لیکن یہ ساری جماعتیں یہ سارے لیڈر یہ حکمران یہ اپوزیشن یہ سیاستدان جب ہم بات کرتے ہیں کہ شیعہ نے سارے اصول کو گالی دی ہے ان کی توہین کی ہے، کبھی صبر کرو، صبر کرو، برداشت کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ کون سی لڑنے کی بات ہے، تم اپنے ٹکٹ لیڈروں کے لیے لڑتے ہو جن کی کوئی ویلو کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے سارے لیڈر مل کر صدیق اکبر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان لیڈروں کو گالیاں دینے سے ایمان میں فرق نہیں آتا، ان لیڈروں کی لیڈری کا انکار کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، لیکن ان کی تو ہین برداشت نہیں ہے، صحابہ کرام کی تو ہین برداشت کرو، آج کوئی بھونکنا شروع کر دے کہ مرتد ہو گئے، یہ کتابیں پاکستان میں چھپے، ساری کتابیں اردو کی جو ہمارے دے رہا ہوں پاکستان میں چھپے، ان کے کانوں پہ جوڑی گرتی ہے، ہم ان کتابوں پہ احتجاج کریں، ان کو بند کر دو جی، کوئی بات نہیں، بند ہو کر کون سی زبانیں بند ہو گئی ہیں، بند ہو کر کون سا اپنا موقف چھوڑ دیا ہے، کیا ہے جنازے جیلوں سے اٹھے تو پرواہ نہیں ہے، بال گولیوں کا نشانہ بنائیں گے لوگ کوئی پرواہ نہیں ہے، ظلم و جبر کی بھٹیوں میں تم جیسے چاہو جلاؤ، مگر جو کفر ہے اسے اسلام نہیں کہا جا سکتا، کبھی بھی کفر پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی، تو میں عرض کر رہا تھا ختم نبوت کے منکر، اصحاب رسول کے منکر، اصحاب رسول کے بارے میں یہ تو ہو گیا، چلو اہل بیعت رہ گئی، یہ چار صحابہ بقول ان کے رہ گئے، چار مسلمان رہ گئے تھے، وہ جو چار مسلمان رہ گئے ان کے مسلمان مگر جھوٹے بولے تھے، تو مسلمان مگر تکیہ کرتے تھے، تو مسلمان حضور کے بعد یہ مسلمان رہ گئے تھے،
مگر کافروں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. بھائی اگر یہ سارے مرتد ہو گئے تو اب ان مرتدوں کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. اب مرتدوں کے پیچھے نماز پڑھنا یہ تو معمولی کرنا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص, حضرت مقداد و سلمان جیسے عظیم لوگ مرتدوں کے پیچھے نماز پڑھے, مرتدوں کے ہاتھ میں بیعت کریں, یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تقیہ ہے. یہی تو ہے کہ جو ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. ہمارے اماموں نے کہا یہ ہمارا دین ہے, ہمارے آبا و اجداد کا دین ہے. لا ایمان علی من لا تقیہ لا, اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا. اس کا ایمان ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا. کیا مطلب جھوٹ نہیں بولتا؟ یہی ہوا نا. یہ تو شیعہ نے کیا کیا, اس نے ایک ہی بات میں صحابہ کو مرتد کہا اور جو باقی بچے تھے جن کو مسلمان کہا تھا انہیں مان لیا کہ یہ جھوٹے تھے, یہ منافقت کرتے تھے. تو اب رہ کون گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت پر 23 سال محنت کی تھی ان میں سے کوئی رہ گیا؟ دونوں جماعتیں ختم, ایک جماعت مرتد ہو گئی, دوسری جماعت منافق ہو گئی. جب دونوں جماعتیں ختم ہو گئی تو قرآن کیا گیا؟ قرآن جو آج امت کے پاس ہے وہ تو اس لیے تھا نا کہ صحابہ کرام نے لیا, ہم تک پہنچایا. اب اگر کوئی مسلمانوں کا کہیں ہو دنیا میں, جتنے بھی چھاپا کھانے ہیں یہ سارے کافروں کے پاس ہوں اور کافر قرآن چھاپ چھاپ کر مسلمانوں کو دیں, تو مسلمانوں کو جب تک اس قرآن کی تصدیق کسی حافظ قرآن سے نہ کرائیں اس پر اعتبار آ سکتا ہے؟ سب کچھ بات ہے. یہ قرآن مجید اس طرح کتابی شکل میں حضور کے دور میں تو تھا نہیں, یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جمع کیا گیا وہ ساری تحریرات, اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کو باقاعدہ املا کروا کر پورے مسلمانوں کے علاقوں میں بھیجا گیا. یہ قرآن مجید ہے, اس کو اسی طرح پڑھے تو غلطی نہیں ہونی چاہیے. اور آج بھی وہ املا کرائے ہوئے قرآن کے نسخے دنیا میں موجود ہیں. تو جب شیعہ ان کو مسلمان نہیں مانتے تھے تو پھر وہ قرآن کو بھی نہیں مان سکتے تھے. قرآن کو ماننا ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا, اسی لیے شیعوں نے پھر برملا طور پہ کہا کہ قرآن تو بدل گیا ہے, قرآن تو بدل گیا ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ مرتد ہو گئے انہوں نے قرآن کی آیتیں نکال دی, انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا اور انہوں نے قرآن میں اپنی طرف سے آیتیں ڈال دی. انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے بتلایا؟ کہنے لگے یہ بات ہمیں اہل بیت نے بتلائی, ائمہ اہل بیت نے بتلائی ہے. بھائی قرآن پاک کی آیتیں بدل گئی تھی تو تم ائمہ تمہارے یہ آیتیں ڈال دیتے؟ تو کہتے ہمارے ائمہ نے کہا ہم مجبور ہیں, ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تک 12 امام غار سے نکل کر باہر نہیں آتا اس وقت تک یہی قرآن پڑھتے. آیتیں اس میں بدل چکی ہیں. میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے اور اعلان خدا بندی ہے کہ ہم نے اس کو اتارا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور جو شخص تہجد گزار ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے اور پانچوں نمازوں نہیں تہجد اشراق نہیں بلکہ وہ بیت اللہ میں ساری عمر ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر عبادت کرتا چلا آ رہا ہے, اتنا متقی اور پرہیزگار انسان بھی اگر یہ کہے کہ اس قرآن کا فلاں حرف یا فلاں صورت بدل گئی ہے تو اتنا کہنے سے وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اس کی عبادت, اس کا تقوی, اس کی طہارت, اس کی پاکیزگی, اس کے نوافل, اس کا بیت اللہ میں کھڑا ہونا کچھ نہیں ہے, ساری چیزیں ختم. وہ لا شک کافر ہے. لیکن شیعہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں نبی عبداللہ علیہ السلام قال نزل جبرائیل علیہ السلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہذہ الآیہ ہکذا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا. قرآن پاک میں یہ آیت ہے یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم. اصول کافی کے صفحہ 624 پر کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ آیت اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی بلکہ یہ اس طرح نازل ہوئی تھی کہ آمنوا بما نزلنا فی علی, حضرت علی کا نام تھا جو نکال دیا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی. آگے وہ کہتے ہیں یہی کہتے ہیں حضرت جعفر نے فرمایا ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الى محمد 17,000 آیا. جو قرآن جبریل حضور پر لائے تھے اصول کافی صفحہ 271 وہ قرآن 17,000 آیتوں کا تھا جبکہ موجودہ قرآن 6,666 آیتوں کا. تو کیا مطلب؟ شیعہ کے نزدیک قرآن کی 11,000 آیتیں ختم ہو گئی.
یعنی دو گنا قرآن ختم ہو چکا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے. اور کہتے ہیں دوسری جگہ پر یہی بات ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اور اسے فرمایا کہ اے زندیق تجھ کو یہ جو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تقسطو فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء والی آیت بے ربط ہے، یہاں کوئی ربط نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مقام بھی انہی مقامات میں سے ہے، یہ مقامات بھی انہی مقامات میں سے ہے کہ جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے کہ منافقوں نے قرآن سے بہت ساری چیزیں نکال دی ہیں. فن کی اور فل یتامہ کے درمیان میں احکام اور قصے تھے، ایک تہائی سے زیادہ قرآن تھا جو یہاں سے نکال دیا گیا. حضرت علی سے کہتے ہیں ایک آدمی نے سوال کیا کہ قرآن میں ربط نہیں ہے، قرآن میں عجیب عجیب چیزیں ہیں، تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ ہاں بے ربطی اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے درمیان سے ایتیں نکال دی. احتجاج تبرسی صفحہ 119 میں یہ بات بڑی تفصیل سے، یہ بڑی روایت ہے کہ یہ قرآن سے یہ ایتیں نکال دی گئی ہیں، اس لیے جو ہے وہ اپنے اس میں ملاوٹ ہو چکی ہے، ورنہ قرآن میں ہر بات کا ربط تھا، ہر بات اپنی جگہ پر درست تھی. بے شمار ایتیں، اور یہ تو چلو ان کی عربی کی کتابیں ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جو پاکستان سے اردو میں شائع ہوئی ہیں، جس میں برملا طور پر اردو میں یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ کتاب کا نام ہے آل و اصحاب، لکھنے والا سید اظہار حسین، مطبع اصلاح یہ صوبہ بہار سے لکھی گئی. کہتے ہیں الحاصل جب اہل غرض نے قرآن میں آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، منافقین کے نام جو صاحب اختیار ہو گئے تھے یا ان کے جرگے اور قبیلے کے تھے ان کو بھی نکال ڈالا، حضرت علی کا نام جہاں تھا یا آل رسول کا جہاں ذکر تھا اس کو بھی نکال ڈالا، اعراب بدل کر گول مول کر دیا گیا. تو اب کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب کتنی چیزیں بدل گئی ہیں، تو اب اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھئی اس کے بعد حضرت علی اور آل و اولاد کا نام قرآن میں نہیں ہے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی قرآن تو بدل گیا ہے، اب ان کے نام کیسے ہو سکتے ہیں. کتاب کے صفحہ 13 پر پھر کسی طرح پر لکھتا ہے کہ اسی طور سے قرآن پاک میں جس میں بقول اصحاب رسول 70 منافقین کے نام ما بلدیت کے تھے وہ نکال دیے گئے، 70 منافقین کے نام بما بلدیت کے تھے، آل و اصحاب کتاب کا نام ہے، یہ صفحہ 25 پر ہے، کہتا ہے وہ جی وہ نام جو ہے وہ قرآن پاک سے نکال دیے گئے ہیں، اور سارے اس بات پر کہتا ہے متفق ہیں، ورنہ آج قرآن میں جو ہے وہ اسی طرح نام ہوتے جس طرح پہلے تھے. کہتے ہیں کہ ابو بکر مدینہ میں پوشیدہ تھے، باہر نہ نکلتے تھے، یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی، انصار نے حقوق و اہل بیت رسالت سے انکار اور ان کے حق کو جو خدا نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا غصب کرنے کا ارادہ کیا، اور یہی ہوا، دوسرے منافقین نے خلافت غصب کر لی، غرض رسول خدا کے خلیفہ کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا، اور دوسرے کے ساتھ جو کتاب خدا تھی اس کے ساتھ برتاؤ یہ ہوا کہ اس میں تحریف کر ڈالی اور اس میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا. قرآن پاک کے بارے میں ایک لفظ جو کہے کہ وہ بدل دیا گیا ہے تو وہ لا شک کافر ہے، اور جو کہیں کہ دو تہائی قرآن اڑا دیا گیا، قرآن سے منافقوں کے نام نکال دیے گئے، قرآن سے ہمارے اماموں کے نام نکال دیے گئے، قرآن کے الفاظ بدل دیے گئے، جملے بدل دیے گئے، آیتیں بدل دی گئی، یہ پھر بھی مومن ہے، یہ پھر بھی مسلمان ہے، ان کو کافر کس وجہ سے نہ کہا جائے؟ آخر وہ کون سا سبب ہے جس سبب سے ان کو مسلمان مان لیا جائے؟ منکرین قرآن اتنے بڑے بے ایمان، پھر وہ خود بار بار اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارا کلمہ ایک نہیں ہے، وہ کہیں ہمارا تمہارا قرآن ایک نہیں، جو اصل قرآن ہے وہ امام کے پاس ہے، وہ غار میں لے کر چھپا ہوا ہے، اردو میں ترجمہ فرمان علی کے نام سے. آپ کو لطیفے کی بات، میں وہاں عقوبت خانے میں تھا ان کے چونگ میں، تو میں وہاں تھا، مجھ پر راکل ناظروں سے حملہ کرنے والا غلام اللہ نقوی وہاں تھا، حضرت فاروقی کو شہید کرنے والا، ہم پر بم مارنے والا محرم علی وہاں تھا، یہ سارے بھی وہاں تھے، 16 چٹیاں تھیں. تو ایک دن افسروں میں بحث چل پڑی، تو بھئی آپ شیعہ کو کافر کی کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بات کافر کیا ہے کہ بھئی تو ضروریات اسلام کا انکار کرتے ہیں، کافر ہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ وہاں ایک افسر شیعہ تھا، وہ بکھر گیا، اس نے کہا مولا صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہ اعتراض عام لوگ، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے. مجھے کیوں بھائی؟ کہنے لگے میں آپ شیعہ ہوں، میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں، چلیں ہمارے گھر میں دیکھیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارے گھر میں یہی قرآن ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے گھر میں یہ قرآن ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے، ترجمہ مقبول میں اردو میں جا کے پڑھ لو، اس کے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ یہی قرآن پڑھیں،
اور عقیدہ یہ رکھے کہ یہ بدلا ہوا قرآن ہے. اصل قرآن ہمارا امام بارہواں گیا, وہ جب ظاہر ہوگا وہ لائے گا. کہنے لگے نہیں, میں کہتا ہوں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں, ہم اس میں کوئی تغیر و تبدل, کوئی تبدیلی کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. اب ایک افسر یہ بات کہہ رہا ہے اور دوسرے سن رہے ہیں. سننے کا مولانا یہ تو بڑی ذات, تو بڑی ذات ہے آپ کے سامنے یہ شیعہ افسر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کی تبدیلی اور تحریف پہ قائل نہیں ہیں, یہ ہمارے اوپر الزام ہے, یہ بہتان ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی, جس طرح آپ یہ کہتے ہیں اسی طرح آپ کی باقی بات ہے. اب بات تو بڑی عجیب تھی. اب دیکھیں اللہ کی مدد, نیت ٹھیک ہو تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں نے کہا اچھا ایسا کریں آپ ایسا جائیں, یہ اندر کوٹھڑی میں غلام رضا نقوی ہے, اس کے پاس قرآن کی تفسیر ہے میرے علم میں, کہ وہ اس کے پاس قرآن کی تفسیر ہے, اس کے پاس جو بھی قرآن کی تفسیر ہے اس کو لے آئیں. وہ گئے, وہ جا کر اس سے قرآن پاک کی تفسیر لائیں, اور اتفاق سے وہ قرآن پاک کی جو تفسیر تھی وہ تھی حافظ فرمان علی کی, ترجمہ حافظ فرمان. میں کہا جی یہ تفسیر, میں نے کہا جائیں اس سے پوچھیں کہ یہ حافظ فرمان علی کا جو ترجمہ اور تفسیر ہے یہ کسی سنی کی ہے یا شیعہ کی ہے, اور یہ بھی پوچھیں کہ یہ تفسیر آپ کے نزدیک قابل اعتماد ہے, اس میں جو باتیں لکھی گئی ہیں آپ کو اس پر ایمان ہے؟ انہوں نے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا جناب بالکل یہ قابل اعتماد ہے, تو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہاں, میں اسی کا مطالعہ کرتا ہوں, یہ ایک تفسیر تو اردو میں ایسی تفسیر ہی کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یہ تو بہت بڑے عالم تھے, اور پھر یہ جو تفسیر ہے یہ حافظ صاحب نے لکھی, فرمان علی صاحب نے لکھی, علامہ صاحب نے, اور اس پر یہ شروع میں دیکھیں کہ ہمارے 20-30 اس وقت کے نامور جو ہندوستان کے شیعہ علماء تھے انہوں نے اس کے اوپر تصدیق کیا کہ یہ ہماری بہت یہ ہے وہ معتبر تفسیر ہے اور اس کا بڑا مقام ہے ہمارے حلقوں میں. ٹھیک, میں نے کہا جی آپ بھی مانتے ہیں اس کو تفسیر کو؟ کہنے لگے بالکل مانتے ہیں. میں نے کہا جو بات اس میں لکھی ہوگی آپ تسلیم کریں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں. میں نے کہا نکال, اب چودواں پارا نکالو جی. چودواں پارا نکالا, شروع کی آیتیں, انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس آیت کے تحت حاشیے پر لکھا ہے, کہتا ہے یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو چکے ہیں. اس پہ لکھا ہوا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں. میں نے کہا یہ جناب پڑھیے. اب جب اس نے پڑھی, اس کا ایک رنگار. میں نے کہا دوسروں پڑھائیں جی آپ پڑھیں کا سنائیں یہ کیا لکھا. لکھیں کہ قرآن میں کیا کیا تبدیلیاں ہو چکی ہیں, کیوں جناب آپ کے مولوی نے یہ لکھ دیا. کہتے ہیں جی نہیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ چھاپا خانے میں غلطیاں بھی تو ہو سکتی ہیں. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پہلے جو ہے وہ چھاپا کاغذ پر قرآن نہیں ہوتا تھا. اس میں مراد یہ بھی ہے کہ اب زبریں زیرے لگ گئی ہیں, پہلو زبریں زیرے عربی میں نہیں ہوتی تھی, تو یہ ہو گئی. ہم کہتے ہیں چلو یہ بھی تمہاری تعبیر تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, آگے چلیں. بارہواں پارہ نکالے. بارہویں پارے میں ہے کہ اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, سلام کہا. ابراہیم علیہ السلام فوراً وجا بجل سمیم حنیف, فوراً جو ہے وہ ان کے پاس پچھڑا ایک بھون کر لے آئے, بچھڑا رکھا ان کے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کر دیا تو دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو, انہوں نے کہا یہ کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ پریشان نہ ہو, ہم نوری مخلوق ہیں, ہم فرشتے ہیں, ہم نہیں کھاتے, ہم اصلی نوری ہیں, ہم نہیں کھاتے, جو نقلی ہوتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں, ہم نہیں کھاتے, ہم فرشتے ہیں. تو آپ کا خوف جاتا تھا. جب یہ بات سنی تو حضرت سائرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی, تو وہ یہ بات سن کر نا مسکرا اٹھی. جب وہ مسکرا اٹھی تو فرشتوں نے کہا کہ اے نبی کے اہل بیت, ہم تجھے اس حالت میں جبکہ تیری عمر 90 سال ہو چکی ہے, ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں, اللہ تجھے بیٹا نبی دے گا, بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. فسقت وجہا وقالت اجوزن وقالت اعلد وانا اجوزن وهذا بالي شيخا, میں اس وقت بچہ کروں گی جب میں بانج ہو چکی ہوں اور میرے خامت بوڑھے ہو چکے ہیں, داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں, 120 سال کی عمر ہو گئی ہے, رہیں گی اعلد, اب میں بچہ کروں گی. انہوں نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, آپ کا تو گھرانا ایسا ہے, آپ کا تو ایسا پاکیزہ گھرانا ہے, رحمت اللہ علیکم برکاتہ یا اہل البیت, اے نبی کے اہل بیت آپ پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور بھی بڑی ہیں, ایک برکت یہ بھی. تو اب کیا تھا مسئلہ کہ یہاں فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی گھر والی کو اہل بیت کہا, کیا کہا؟ اہل بیت کہا. تو اب جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل بیت کو ہم مانتے ہیں, شیعہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, اور اہل بیت کو قرآن میں کہا گیا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کے اہل بیت ہم نے تمہیں پاک اور صاف کر دیا ہے, دیکھو اہل بیت کی کتنی بڑی شان ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ 22واں پارا ہے, ذرا پارا نکالو, اس اہل بیت سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں اس اہل بیت سے مراد حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن حسین. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, اس اہل بیت سے مراد پہلے حضور کی بیویاں. کون حضور کی بیویاں؟ کیونکہ پیچھے جو بات چلی آ رہی ہے وہ حضور کی بیویوں کی ہے, اس آیت کے بعد جو بات چل رہی ہے وہ حضور کی بیویوں کی ہے. تو اہل بیت رسول سے مراد حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت سودا, حضرت سلمہ, حضرت خدیجہ, یہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں. تو کہتے نہیں, بیوی اہل بیت نہیں ہوتی, بیوی اہل بیت نہیں ہوتی. تو شیعہ کا یہ, اگر بیوی اہل بیت نہیں ہوتی کیوں کہ اگر بیوی کو اہل بیت مان لیں گے تو یہ ساری آیت جو دلیل یہ دیتے ہیں وہ تو اہل بیت. تو ہم نے کہا بیوی اہل بیت ہوتی ہے, اس پر گواہ, اس پر دلیل قرآن کی وہ آیت, اس پر دلیل قرآن کی 12ویں پارے والی آیت کہ وہاں فرشتوں نے حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت, حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت کہا. اب یہ بہت بڑی دلیل. تو شیعہ جب یہاں پہنچا تو اس ترجمہ فرمان علی نے لکھا, اس نے کہا یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے, کسی خاص مقصد کے لیے یہاں ڈال دی گئی ہے, کسی خاص مقصد کے لیے یہاں ڈال دی گئی ہے. میں نے کہا کیوں جناب, کیا مانا اس کا کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے, کسی خاص مقصد کے لیے یہاں کس نے ڈال دی, تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ آیت یہاں نہیں, کیا مطلب ہوا کہ تبدیلی ہو گئی. چلو اسی 22ویں پارے میں چلتے ہیں, تو وہاں بھی اس نے لکھا کہ یہ آیت اس مقام کی ہے ہی نہیں ہے, یہ تو خاص وجہ سے ڈالی گئی ہے اور اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے. تو تین حوالے جب میں نے ان کو دکھائے کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں ہے, کسی خاص مقصد کے لیے ڈال دی گئی ہے, اور چوتھا حوالہ میں نے ان کو دکھایا سورہ نور 18ویں پارے میں جہاں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کی آیتیں جب حضرت عائشہ پر بہتان لگایا منافقین نے اور وہ بات کہی جس بات کو بیان نہیں کیا جا سکتا, ان کی عزت و عصمت پہ آواز اٹھائی اور پیغمبر اسلام پریشان ہو گئے, کئی دن تک پریشانی رہی. آخر قرآن کی 18 آیتیں حضرت عائشہ کی صداقت اور حضرت عائشہ کی دیانت, حضرت عائشہ کی عظمت اور پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے اتری. تو آخر میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ تو ایک اصول ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتے ہیں. جب اللہ کے رسول آپ پاک ہیں تو آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں, آپ کی بیویاں بھی پاک ہیں. تو یہ بہت بڑی بات تھی, اب شیعہ سے برداشت نہ ہو سکا, اس فرمان علی بے ایمان سے برداشت نہ ہو سکا. تو اس نے اس آیت کے تحت لکھا کہ یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور کی ساری بیویاں پاک نہیں تھیں, حضور کی ساری بیویاں پاک نہیں تھیں. میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کی تحریف کا بھی ذکر ہے, صحابہ کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں یہ بکواس ہے. انہوں نے کانوں پھاڑ لگائے, انہوں نے کہا کیوں جناب افسر صاحب, آپ نہ کہتے تھے کہ تم مولوی سے بات نہیں کر سکتے ہو, اب بتلاؤ. میں نے لگا میں نے تو یہ پڑھا نہیں, میں نے تو نہیں پڑھا. میں نے کہا پھر ایسا کرو, تم نے نہیں پڑھا تو تم لکھو کہ یہ فرمان علی بے ایمان ہے, یہ کافر ہے, یہ قرآن کا منکر ہے, اور جو اس کو اپنا مذہبی لیڈر مانے وہ بھی کافر ہے, اور جو اس کی تفسیر کو سچ مانے وہ بھی کافر ہے. تم کہو کہ اصول کافی والا کافر ہے, تم کہو کہ خمینی نے جو لکھا ہے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کہ وہ اصلی کافر اور زندگی تھے, کہو خمینی کو کافر, کہو قرینی کو کافر, کہو مجلسی کو کافر, کہو اپنے چھوٹے اور بڑوں کو, سب کو کافر کہو, تو میں تیرے ایمان کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. کہتا یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, یہ تو ہمارے لیڈر تھے, رہنما تھے. میں نے کہا پھر اگر تمہارے لیڈر اور رہنما صحابہ کو کافر کہتے ہیں, قرآن کو بدلا کہتے ہیں, وہ بھی کافر تھے, تم بھی کافر ہو, بے شک میں کہتی ہوں جو جی میں آئے کرو مگر تم کفر سے نہیں بچ سکتے ہو. تو سب نے کہا مولانا بات تو حق کی ہے, آپ کافر کہتے ہیں تو ہم کیوں نہ کہیں, ہم بھی کہتے ہیں کافر ہے. یہ تو حقیقت ہے, یہ کسی نے ضرورت نہیں ہے کہ حقائق زیادہ انداز کر دے. غلام اسحاق خان سے جب بات ہوئی ہم نے کہا جناب یہ ہے, کہنے لگے یہ تم نے کیا بنا رکھا, ہم نے کہا کچھ نہیں بنا رکھا, ہم نے کچھ بنا رکھا, بنایا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں. یہ کفر کی مشینیں اصحاب رسول پر شیعہ نے کھولی ہیں. کفر کے فتوے وہ ڈالتے ہیں, وہ انہیں کافر کہے جنہیں قرآن نے مومن کہا ہے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ہم جواب میں انہیں کافر کہہ دیں تو تم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ حوالہ یہ حوالہ یہ حوالہ تو کہنے لگے کافر تو ہے, کافر تو شیعہ ہے. ہم نے کہا جی پھر ہمیں کہنے کیوں نہیں دیتے, کہتے پھر حالات خراب ہوتے ہیں. ہم نے کہا وہ صحابہ کرام کو کافر کہے تو کوئی حالات خراب نہیں ہوتے, ہم ان بے ایمانوں کو کافر کہہ دیں حالات خراب ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کی تحریف کا عقیدہ شیعہ کا بنیادی اساسی عقیدہ ہے. اب لا کہتے پھریں کہ ہم نہیں جی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو تقیہ کر رہے ہیں, اور تقیہ نہ کرے تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے. لا دین علی ملا تقیہ لا تقیہ تو من دینی اور من دینی آبائی لا ایمان علی ملا تقیہ لا, کہ ہمارے باپ دادے کا دین بھی تقیہ ہے اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے. تو تم نے تو تقیہ کیا ہے تقیہ کے طور پر. اور دوسری بات جیسے میں نے کہا کہ عقلی طور پر جو قوم صحابہ کرام کو کافر اور مرتد کہہ چکی ہو اور پھر صرف چار پانچ کے بارے میں کہے کہ یہی مومن تھے, اور جو چار پانچ مومن تھے ان کے بارے میں کہے کہ یہ انہوں نے جتنا وقت گزارا انہوں نے منافقت کر کے گزارا, تو ایک ایک جھوٹے ہو گئے, جھوٹوں کا گروہ ہو گیا, ایک کفار کا گروہ ہو گیا, تو قرآن کہاں سے ملا بھی؟ یا تو مانے کہ یہ قرآن صحابہ اکرام نے جمع کیا, یہ تو ماننا پڑے گا. تو جب جمع کیا تو کہتے ہیں یہ قرآن تو صحیح ہے مگر وہ غلط ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی صداقت, قرآن پاک کا ایک ایک حرف ناقابل تغیر و تبدل, قرآن پاک کا ہو بہو اسی طرح ہونا جس طرح حضور پہ نازل ہوا تھا, آج یہی عقیدہ ہونا کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف اسی طرح ہے, اس طرح عقیدہ رکھتے ہی صحابہ کی عزت اور عظمت کو ماننا پڑ جاتا ہے, ماننا پڑ جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ دیا وہ بھی ایسے اعلیٰ درجے کے دیانتدار امانتدار عظمت والے لوگ تھے کہ انہوں نے ایک اس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہونے دیا. قرآن پاک کی عصمت کا عقیدہ رکھتے ہی صحابہ اکرام کو ماننا پڑے گا. قرآن پاک کا شیعہ اسی لیے منکر ہے کہ یہ صحابہ اکرام کا منکر ہے, صحابہ اکرام کا منکر ہے تو یہ قرآن پاک کا منکر ہو, تو قرآن پاک کا انکار, صحابہ اکرام کی گستاخیاں, نبی کے اہل بیت کو گالیاں, اور پھر جو ہے وہ ائمہ اکرام کو اپنے ان سے بڑھ کر, اسی پر بس نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لاوت سے نہیں ملے گا رتبہ سے. شیعہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے رتبہ حاصل کرنا ہے, مقام حاصل کرنا ہے, تو یہ تلاوت چھوڑے, تلاوت کی کیا ضرورت ہے؟ تلاوت کی ضرورت ہی نہیں ہے, قرآن مت پڑھو. اسی لیے شیعہ میں حافظ قرآن نہیں ملے گا. کہتے ہیں جی یہ یہ کتاب, کتاب کا صفحہ 87 ہے, لکھنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ اس کا فوٹو ہے. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب, ان کا بہت بڑا مناظر تھا مولوی اسماعیل, یہ اس کی کتاب ہے, مبلغ اعظم کتاب ہے جی, مبلغ اعظم اکیڈمی جوہر آباد خوشاب سے چھپی ہے. تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شیو نعرہ حیدری سے نہ گھبرایا کرو, کیونکہ ایک دفعہ نعرہ لگانے سے ختم قرآن کا ثواب ہو جاتا ہے. لو ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعرہ حیدری لگاؤ ختم قرآن کا ثواب پالو. اس لیے ان کے قرآن سے ان کو کیا مانس, قرآن سے ان کو کیا کر لو, قرآن سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور اس لیے قرآن سے واسطہ نہیں ہے کہ قرآن تو صحابہ کی فضیلت بیان کرتا ہے, قرآن تو صحابہ کی شان بیان کرتا ہے, قرآن تو توحید کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے, قرآن تو حضور کی ختم نبوت کو بیان کرتا ہے, قرآن تو جو ہے وہ صاف طور پر کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے پر خدا کی لعنت ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کلمہ حق تیری زبان پر ہو تو کٹ جا مگر جھوٹ نہ بول. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ حق و صدا بدکاری کے قریب مت جاؤ, بے حیائی کے قریب مت جاؤ. لیکن یہ کہتے ہیں کہ جناب بدکاری کیا بات ہے, متا کر دے جاؤ تو ثواب پہنچے جاؤ, متا کرتے جاؤ اور ثواب. یہ کتاب میرے پاس ہے یہاں, اجالہ حسنا فضائل متا کے بارے میں, فضائل متا بے شمار متا کے فضائل. اور ایک ان کی کتاب ہے تفسیر منہاج الصادقین, اس میں لکھا ہے کہ ہمارے اماموں نے کہا من تمتع مرتن فدرجت ہو قدرجتی حسین. کہتے حضرت علی نے کہا ہے فرمایا کیا کہ جس نے ایک مرتبہ متا کیا کسی عورت سے, زنا کیا, متا زنا ہے. قرآن میں دو اسلام کی چیزیں ہیں, نکاح کے ساتھ عورت, چار تک کس سے زیادہ نہیں, یا وہ باندھی جو خرید لی گئی ہو اور ملکیت بن گئی ہو. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ والذین هم لفروجهم حافظون, مومن لوگ وہ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, دو جگہ ان کے لیے اجازت ہے کہ ان کی بیویاں یا ان کی بانیاں. تیسرے مدعا کا یہاں کوئی ذکر نہیں ہے. تو کہتے ہیں حضرت علی نے فرمایا من تبتا مرتن فدرجتہ کدرجت حسین, جو ایک مرتبہ مدعا کرے وہ حسین کا درجہ پا. من تبتا مرتن فدرجتہ کدرجت حسن, جو دو مرتبہ مدعا کرے وہ حسن کا درجہ پا گیا. من تبتا مرتن جو تین مرتبہ مدعا کرے وہ میرا درجہ پا گیا, اور جس نے چار مرتبہ مدعا کیا وہ نبی کا درجہ پا گیا. پھر جناب سوال یہ ہے کہ کوئی مدعا رک بھی سکتا ہے؟ کوئی ایسی بات بھی ہے کہ بس وہاں جا کر مدعا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر مدعا جو ہے وہ بچار سے زیادہ نہ کرو درجہ بہت بڑھ گیا ہے؟ کہتے نہیں, آپ جتنا مرتبہ کرتے جائیں گے اتنے درجے بڑھتے جائیں گے. یعنی یہ وہ قوم ہے کہ جن کے نزدیک جتنا بڑا بدکار آدمی ہے اتنی زیادہ اس کے مرتبے. مدعا کرو, زنا کرو, بدکاری کرو, تو جناب پھر وہ کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے کیا کر دے اجالہ حسن رسالہ مدعا, یہ کتاب لکھی ہوئی ہے ملا باقر مجلسی کتاب لکھی ہوئی ہے, ترجمہ کیا ہے الراجی الى رحمت القوی سید محمد جعفر قدسی نہیں دہلی سے شائع ہوئی کتاب. کہتے ہیں جناب ختم المرسلین نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی عمر میں ایک دفعہ مدعا کرے گا وہ اہل فرشت میں سے ہوگا. وہ مرد جس نے مدعا کا ارادہ کیا, وہ عورت جو مدعا کے لیے آمادہ ہوئی, جب یہ دونوں باہم بیٹھتے ہیں تو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے. جب تک دونوں اپنی خلوت راہ سے نکلتے نہیں ہیں وہ فرشتہ ان کی حفاظت کرتا ہے. دونوں کا آپس میں گفتگو کرنا تسبیح کا مرتبہ رکھتا ہے. جب دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے ان کے گناہ ٹپکتے ہیں. دونوں جب آپس میں ایک دوسرے کا بوسا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بوسے کے ساتھ حج و عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ جب دونوں عیش و معاشرت میں جب تک مصروف رہتے ہیں پروردگار عالم ہر لذت و شہوت کے ساتھ ان کے نامہ اعمال میں پہاڑوں کے برابر ثواب تعریف کرتا ہے. ہاں جی, کہتے ہیں مدعا کرنا سنت رسول مقبول ہے. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے کہ میرے ان دونوں بندوں کو دیکھو جو اٹھے ہیں اور جسم و علم و یقین کے ساتھ غسل کر رہے ہیں کہ میں ان کا پروردگار ہوں. تم گواہ ہو کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا, ان کے جسم کے کسی بال سے پانی گرنے بھی نہیں دیتا, یہاں تک کہ دونوں کے ایک ایک بال کے عوض دس دس ثواب لکھ دیے جاتے ہیں, دس دس گنا بخش دیے جاتے ہیں, ان کے مراتب دس دس درجہ بلند کر دیے جاتے ہیں. راویہ نے حدیث جناب سلمان وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی اٹھے اور عرض کیا یا حضرت میں آپ کی تصدیق کرنے والا ہوں, یہ ارشاد ہو کہ جو شخص اس کار خیر میں صحیح کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا ثواب ہی مدعا کرنے کے والے کے ثواب کے مانندہ, یعنی جگہ بچولہ بنے دلال بنے, دلال بننے کا ثواب بھی اتنا ہی ہے. پھر جناب امیر نے عرض کیا کہ مدعا کرنے والے کا کیا ثواب ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ فارغ ہو کر جب غسل کرتے ہیں تو جتنے قطرے ان کے بدن سے گرتے ہیں حق تعالیٰ اس سے ایسے فرشتے پیدا کرتا ہے جو تسبیح و تقدیس عزی بجا لاتے ہیں اور اس کا ثواب قیامت تک دونوں کو ملتا ہے. ان کے مدعے سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں, فرشتے پیدا ہوتے ہیں کہ کریں گے مدعا اور پیدا فرشتے ہوں گے. اور یہ ہے کہ جناب مدعا کے مدعا کرتے جاؤ اور یہ ثواب پاتے جاؤ. اور پھر کہتے ہیں یہ عقیدہ ہے, یہ دوسری کتاب میرے پاس جس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے سنا کہ کچھ لوگ مدعا کرتے ہیں, آپ نے فرمایا خبردار اگر کسی نے مدعا کیا تو میں اس پہ حد جاری کروں گا. کہنے لگے کہ حضرت عمر نے جب یہ بات کہی تو حضرت عمر کی اس بات سے لوگ ڈر گئے, لیکن یہ پتہ ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات کیوں کہی؟ اب اس نے یہاں پوری تفصیل کی ہے کہ حضرت عمر نے یہ بات اس لیے کی کہ ایک دن حضرت علی جو تھے وہ حضرت فاروق اعظم کے گھر میں آئے. آپ نے آ کر حضرت فاروق اعظم نے رات کو ان کو اپنے گھر ٹھہرا لیا. جب رات کو گھر ٹھہرا لیا تو حضرت علی صبح تک آپ کے گھر میں رہے. تو حضرت جب صبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیوں علی, آپ تو کہتے تھے کہ مومن کو ایک رات بھی اپنے گھر والوں سے جدا نہیں رہنا چاہیے, آج ساری رات جو ہے وہ آپ اپنے گھر والوں سے جدا رہے ہیں, آپ نے تنہا رات گزاری ہے, تو اس لیے آپ کی بات تو غلط ہو گئی. تو کہتے حضرت علی نے فرمایا کہ تجھے بھی کہتے پتا چلا ہے کہ میں نے آج رات اکیلے گزاری ہے, میں نے رات تو تیری فلام بہن سے مدعا کی تھی. یعنی جہاں تک کہ اپنے اماموں کے بارے میں یہ شکل پیش کرتے, یہ کیفیت انہوں نے اپنے اماموں کے بارے میں پیش کی اور مدعا کے بارے میں اور اس طرح کی دوسری باتیں, جو مطلب اتنا گندا ہو. مدعا کریں نبیوں کا درجہ پر, مدعا کریں تو تمہارے غسل سے فرشتے پیدا ہوں, جھوٹ بولو تو ایمان بچے, ہے جی نعرہ حیدری مارو تو قرآن پاک کے ختم کا ثواب ملے, اور متا میں بوسے لو تو حج عمرے کا سوار ملے. قرآن پاک کی تعریف کرنا عقیدہ ہو, ختم نبوت کا انکار عقیدہ ہو, صحابہ کرام کو کافر کہنا عقیدہ ہو, پھر وہ کہے کہ ہمیں مومن مان لیا جائے تو یہ گلے پھر یہ مومن مانا جا سکتا
ہے؟ ہاں مانے, جو بغیرت ہو مانے, جو بے حیا ہو مانے, جو بے دین ہو مانے, جن کو ان سے مفاد ہو مانے, جن کو ان سے ڈر ہو مانے, جو ان سے سیاسی کوئی تعلق رکھتا ہے مانے, مانے تو مانتے ہیں, مگر ہم تختہ دار سے بھی چلیں گے لیکن ان کو کافر تک چلے جائیں گے. یہ کفر ہے, اسی کفر کے جرم میں آپ یہاں ہیں, اسی کفر کو للکارنے کے جرم میں ہم یہاں ہیں, اور آج ہم نے اس کال کوٹری میں یہ عہد کرنا ہے جب تک جان میں جان ہے ہم ان کافروں کو کفر تک تک بام کرتے رہیں, اور ہم گلی گلی میں ان کے کفر کے نعرے لگاتے رہیں گے. یہ وہ قوم جو اصحاب رسول پہ لعنت کرے, اصحاب رسول پہ یہ بے شمار حوالے ہیں, ابھی میں نے بہت کم حوالے جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ کس طرح حضرت فاروق اعظم کو گالیاں, ان کی باپ والدہ مطہرہ پہ گالیاں, اور حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے انہوں نے. یہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے صفحہ 8 ہے, کتاب کا نام ہے امیر مختار. یہ ایک امیر مختار ہوا ہے کربلا کے واقعے کے بعد, اس نے کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن جن لوگوں نے تیر برسائے اس نے سب کو پکڑ پکڑ کر مارا اور بڑا قتل عام کیا. مختار تختی بہت بڑا مشہور ہے, پھر اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کر لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ مختار تختی جو تھا نا ہوگا نا وہ قیامت کے دن جہنم میں ہوگا, تو حضرت امام حسین اس عقاب کی مانیں گے جو جھپڑ کر کسی جانور کو اچک لیتا ہے, اس کو جہنم سے نکال لائیں گے. راوی نے پوچھا کہ میں آپ پر پتا ہوں وہ کون شخص ہوگا؟ حضرت نے فرمایا وہ مختار ہوگا. راوی نے پوچھا کہ باوجود ان نیک کاموں کے جو مختار نے کیے وہ جہنم کے عذاب میں کیوں ہوگا؟ حضرت یہ تو ٹھیک ہے کہ حضرت حسین اس کو جہنم سے نکال لیں گے, مگر وہ جہنم میں گیا کیوں؟ تو کہتے جواب اس کا یہ دیا, کتاب امیر مختار سید بشار حسین کامل مرزا پوری, کتاب چھپیا امامیہ کتب خانہ لاہور مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور سے, لاہور سے چھپی ہے. کہتے ہیں کہ حضرت جواب نے دیا کہ بھئی وہ کیوں جہنم میں, حضرت نے فرمایا کہ اس کے دل کو چاہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں کچھ محبت اس امت کے دونوں ظالموں کی, اسے بڑا تھا وہ کرما لیکن یہاں نہیں ہے. آگے کہتے ہیں اس خدا کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر ان دونوں کی محبت جبرائیل اور میکائیل کے دلوں میں بھی ہوتی تو یقیناً خداوند عالم ان کو اونٹے منہ جہنم میں ڈال دیتا. یعنی ابو بکر و عمر کی محبت اگر جبرائیل اور میکائیل کے دل میں بھی ہوتی تو خدا ان کو بھی جہنم میں ڈال دیتا. یہ عداوت ہے, یہ دشمنی ہے, اور اسی لیے ملا باقر مدرسی نے اپنی حق الیقین میں لکھا کہ ہم نے حضرت سے پوچھا کہ بڑا خبردار حال ابو بکر عمر, مفصل نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ ابو بکر عمر کون تھے, تو ہمارے اماموں نے کہا ہم دو کافر پوچھا نہیں, وہ دونوں کافر تھے, وہ ہر کے لیے سارا دوست دارل کافر سے بات جو ان کو دوست رکھے وہ بھی کافر ہے. تو جناب ہم اور آپ حضرت ابو بکر عمر کو دوست رکھتے ہیں, تو شیعہ کی نظر میں ہم بھی کافر ہیں. جب وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, ہمارے بڑوں کو کافر کہتے ہیں, اس وقت تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی حکمرانوں کو, اس وقت ان کے عوانوں میں کوئی سلسلہ داری نہیں ہوتا, اور جب ہم انہیں کافر کہتے ہیں تو پھر کہتے تھے ہم پریشان ہو گئے, آپ نے تو فرقہ واریاں شروع کر دی. سب اسی سے کہتے ہیں کہ نیچی رکھ نگاہ اپنی, کوئی انہیں نہیں کہتا کہ میں نکلو یوں حیا ہو, انہیں کوئی نہیں کہتا کہ تم یہ بکواس کرتے پھرتے ہو. یہ کتابوں کی کتابیں آپ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ہے یہ 80 کے قریب اردو کی کتابیں, اردو کی ساری پاکستان میں چلتی, کیا کیا بکواس ہے, کیا کیا غلاظت بھری پڑی ہے. اور اسی میں یہ ہے کہ جب ہمارا مہدی آئے گا, وہ 12 امام جس کے خلاف میری بڑی زبردست تقریر ہے, کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے, کہتے ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جناب قدسی الٰہی کی آیتوں میں یہ لکھا ہوا ہے, علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ ان کی ایک خیانت عائشہ کا طرح کا زبیر کے ساتھ امیروں میں چند کر کے, کہتے ہیں حضرت صاحب العمر عائشہ کو بحکم خدا زندہ کریں گے اور اس خیانت کے سبب ان پہ حد جاری کریں گے. کتاب ہے حیات القلوب جلدوں, اور یہی کتاب ہے کہ مسائل درجات میں اس نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ہمارا وہ امام جو ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کو روضہ رسول کی دیواریں توڑ کر وہاں سے نکالے گا اور نکال کر ان کو تختہ دار پہ لٹکا دے گا. یہ اردو میں کتاب بسائے درجات لاہور سے شائع ہوئی ہے. جب یہ اتنی جرات کریں اور یہاں تک بکواس کرتے چل جائیں کہ یہ کہیں کہ ہمیں بھائی مانو, ہمیں مومن سمجھو, ہمیں جو ہے اتحاد و بھائی چارے کے نعرے لگاؤ, تو پھر جو بے غیرت ہوگا, جو بے ایمان گری جیسا ہوگا, وہ تو ان سے بھائی چارے کی بات کر سکتا ہے,
کوئی غیرت مند اور حلالی اور کوئی مومن ان کو بھائی. دوستو یہ پوری جیل ہے جہاں ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ ہیں. آپ پوچھیں کوئی منشیات کے جرم میں ہے, کوئی چوری کے جرم میں, کوئی ڈکیتی کے جرم میں, کوئی قتل کے جرم میں, کوئی زمین کے جھگڑے پر, کوئی رشتے ناطے کے جھگڑے پر, کوئی جائیداد کے جرم, وہ ہر کوئی اپنے اپنے مسئلے میں ہے. لیکن مجھے اور آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے جرم میں, ہم اصحاب رسول کے ناموس کے تحفظ کے جرم میں آئے ہیں, ہم قرآن پاک کی عصمت کے تحفظ کے جرم میں آئے ہیں, ہم ختم نبوت کے مسئلے کے تحفظ کے جرم میں آئے ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ ختم نہیں ہوا, صرف قادیانیوں کا مسئلہ ختم ہوا ہے, ورنہ قیامت تک جو گروہ اور طبقہ بھی ختم نبوت کے انبار پر عنوان پر امت مسلمہ سے الگ عقیدہ رکھے گا اسی کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو جانا ہر مسلمان پر واجب اور فرض. بارہ گنا بڑے اس مرزائیوں سے یہ طبقہ اور کافر ہے. مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں نے یہ نہیں کہا جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب نبی بھی ان کے سامنے شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں, نبی بھی شاگرد کی حیثیت ہے, اماموں کے سامنے نبی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو قوم اتنی بڑی ختم نبوت کی, قرآن پاک کی, پورے دین مصطفیٰ کی, جماعت رسول کی, ہم پوری قادیانیوں کی آپ تاریخ پڑھ جائیں, کیا انہوں نے اس طرح ایک ایک صحابی کا نام لے کر گالیاں دی؟ ایک ایک صحابی کا نام لے کر سو سو گالیاں انہوں نے تعریف کی؟ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے. لیکن یہاں آپ کو تبرہ لعنت ملامت, اصحاب رسول کو گالیاں اور ان کی توہین, ازواج رسول کی توہین, اور پھر کہیں ہمیں مومن مانو. تمہیں مومن ماننے سے بڑا کفر کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو انہیں مومن مانتا ہے, کافر شیعہ بھی ہے لیکن وہ بڑا بےمان ہے. ہاں علم نہ ہو الگ بات ہے, علم ہو جانے کی بات سننے کی بات پھر کہتے کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تمہارے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہوگی, ہمارے نزدیک بہت بڑی بات. ہمارے نزدیک زمین و آسمان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا چھوٹی بات ہے, مگر اصحاب رسول پہ کفر کا فتویٰ لگانا, قرآن پاک کی تحریف کے عقیدے کا پرچار کرنا, حضور کے بعد کسی کو نبیوں سے اعلیٰ قرار دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کیوں کہ ستارے ٹوٹتے رہتے ہیں, زلزلے آتے رہتے ہیں, ہوائیں بدلتی رہتی ہیں, دور بدلتے رہتے ہیں, لوگ مرتے رہتے ہیں, لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں, زمانہ حوادثات کا شکار ہوتا رہتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر دین مصطفیٰ نہیں بدل سکتا, قرآن نہیں بدلا جا سکتا. جن کو مومن خدا نے کہا ہے وہ کفر کی دلدل میں نہیں جا سکتے ہیں. جن کی عزت و عظمت اور شان میرے پیغمبر نے بیان کی ہے ان کی شان کو گھٹایا نہیں جا سکتا ہے. دعا کریں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں, اے اللہ جب تک زندہ رہیں اپنے دین پہ قائم رکھیں, اصحاب رسول کے دامن سے وابستہ رکھیے, اسی قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ رہے, اسی کے تحفظ کے لیے ہماری جد و جہد رہے, اسی راستے میں جیے, موت آئے تو اسی راستے میں مر جائیں, آزاد ہو تو اسی بات کے گن گائیں, جیل میں آئے تو اسی بات کا پرچار کرتے رہیں, اور اللہ جب ہمارا وقت آخر آئے تو خاتمہ شہادت پر کروائے. خاتمہ عام سی موت کی طلب مت کی, عام سے مرنا تو دنیا مرتی ہے, ہم کیوں مریں؟ ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم اس زندگی کے بعد اس سے ایک بہتر زندگی چاہتے ہیں, ہمیں زندگی حاصل کر رہے ہیں, ہم اس زندگی کو لیں کہ جسے قرآن نے کہا کہ مردہ مت کہو, پھر قرآن نے کہا مردہ سوچو بھی نہیں, بل احیاء عند ربہم یرزقون. تم کہتے ہو یہ مر گیا ہے, نہیں بلکہ وہ تو یہاں سے اٹھا ہے تو خدا کے دسترخوان پہ جا کے کھانے لگا ہے, وہ ساری یہاں کرتا ہے, وہ افطاری جنت میں جا کر, وہ افطاری جنت میں جا کر کرتا ہے. یہاں سحری کرو, افطاری جا کر جنت میں کرو, صحابہ کے مہمان بنو. آخر میں آپ کو ایک خط دکھاتا ہوں, یہ خط مجھے کل ملا, یہ خط بکر میں ایک بچی ہے, اس کا نام ہے حاجرہ شریف. یہ بچی کتابیں پڑھتی ہے, دینی کتابیں پڑھتی ہے, ابھی دوسرے تیسرے سال یہ بچی ہے, یہ ایک مدرسے پڑھتی ہے, تو حیران ہوں کہ اس مدرسے والے آج کل ہمارے موقف پہ کیوں مخالف ہیں, حالانکہ وہاں والے تو وہ تو بہت بڑے تھے. لیکن یہ بچی کہتی ہے, کہتے جی مجھے خواب آیا رات کو, مجھے خواب میں آقا دو جہاں سلم کی زیارت کی, میں نے آقا کو, میں آقا سے خواب میں پوچھتی ہوں کہ یہ شیعہ کافر ہے یا مسلمان. کہتے ہیں آقا کا چہرہ, آقا چہرہ کھل لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ تو عیسائی ہیں. میں خواب میں آقا دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پانچ جز والا کلمہ سناتے ہیں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو عیسائی ہیں. میں نے کئی بار سوال کیا تو جواب یہی ملا, تو کہتے ہیں جب میں یہ خواب کسی کو سناتی ہوں تو وہ فوراً خواب سن کے کہتے ہیں کہ شیعہ واقعی کا. چھوٹی سی بچی ہے, دینی علم پڑھتی ہے, کل ہی مجھے یہ اس کا خط ملا, آپ کی چھوٹی بہن حاجرہ, یہ پتھر کی بچی ہے, اور میں اس محنت پر غور کیا تو مجھے وہ حدیث سامنے آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. علی تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ایک گروہ عیسیٰ کا دشمن بنا کافر ہو گیا, دوسرے گروہ نے عیسیٰ کی شان کو اتنا بڑھایا کہ عیسیٰ کو خدا خدا کا بیٹا بنا دیا, وہ بھی اسلام سے نکل گئے. تو اے علی تیرے بھی ایک دشمن گروہ ہوگا جیسے خارجی پیدا ہوئے, اور تیرا بھی گروہ ایک گروہ ہوگا جو تیرا نام لے گا اور تجھے خدائی تک پہنچا دے گا جی, تو وہ بھی کافر ہوگا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کا معاملہ اس وقت وہی ہے جو عیسائیوں کا معاملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. دوستو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ چیزیں ہیں اور بڑی چیزیں ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے باعث تقویت کا باعث, ہمارے لیے تمامیت کا باعث. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جیلوں میں جا کر یہ حوصلے چھوڑ گئے ہوں گے, یہ پریشان ہو گئے ہوں گے, ریاض جی جیلوں میں جا کر یہ رو رہے ہوں گے, سال سال سے ملاقاتیں بند کر دی ہیں, پچھتا رہے ہوں گے. نہیں, یہاں آ کر ہر رات اور ہر دن میں جذبہ بڑھتا ہے, بلبلا بڑھتا ہے, یقین بڑھتا ہے, اور یہ سوچ اور فکر اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے کہ جس موقف پہ سپاہ صحابہ آج کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ یہ موقف چٹان سے زیادہ مضبوط ہے, یہ اوٹ کے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے, یہ موقف اتنا مضبوط ہے کہ اس موقف کی بنیاد پر ساری دنیا کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, ساری دنیا میں زلزلہ آ سکتا ہے, پہاڑ جگہ چھوڑ سکتے ہیں, مگر ہمارا موقف نہیں بدل سکتا. اس موقع میں کمزوری نہیں ہے, موقف یہ ہے کہ قرآن کی تحریف کا پرچار کرنے والا کافر ہے, موقف یہ ہے اصحاب رسول کو کافر کہنے والا کافر ہے, موقف یہ ہے حضور کے بعد 12 اماموں کے نبیوں سے اعلیٰ ماننے والا کافر ہے, موقف یہ ہے کہ جو جھوٹ کو دین سب بنا لے وہ کافر ہے, موقف یہ ہے جو بدکاری کو ثواب نہیں بلکہ بدکاری کو کرنے سے نبیوں کا درجہ پانے کی بات کرے اس سے بڑا کائنات میں کافر مانے جنا نہیں ہے. اللہ ہمیں کسی پر استقامت نصیب فرمائے. یہ اسلام کی سرحدوں کا دفاع ہے, یہ اسلامی فکر اور سوچ کا دفاع ہے. ملک کے دفاع کے لیے لوگ جانے دے دیتے ہیں, یہ اسلام کے وہ نظریے کا دفاع ہے. اس وقت دشمن اسلام کے نظریے پر حملہ آور ہیں, وہ اسلام کے نظریے کو, اسلام کے دین اسلام کو, شجر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اسلام آپ دیکھیں, شجر اسلام ایک درخت ہے, کوئی آدمی درخت کو پانی دے رہا ہے, کوئی آدمی جو ہے وہ اس کی خدمت کر رہا ہے, لیکن دشمن آ کر درخت کو کاٹ رہا ہے, کاٹ رہا ہے. ہم پانی دینے والے کہتے ہیں دشمن کاٹ رہا ہے, کہتے چھوڑو جی میں پانی دے رہا ہوں, میں تو خدمت کر رہا ہوں بھائی. دشمن کاٹ رہا ہے کہتے ہیں خدمت کر رہا ہوں, مجھے اپنے کام میں رہنے دو. درخت کٹ گیا تو خدمت کس کی کرو, درخت کٹ گیا تو خدمت کس کی کرو گے؟ ملک ہے, جیسے آپ کا ملک ہے, آپ بجاب ہم کہتے ہیں اور دیکھو یار فوجیں ملک میں آ رہی ہیں, کہنے لگے چھوڑو جی میں ملنے لگا رہا ہوں, میں ملنے لگا رہا ہوں, ملک مضبوط کر رہا ہوں, میں باہر سے دولت لا رہا ہوں, میں معاشی طور پہ مضبوط کر رہا ہوں, میں ملنے لگا رہا ہوں, میں کارخانے لگا رہا ہوں, میں جناب فصل زراعت میں یہ کر رہا ہوں, میں پیداوار بڑھا رہا ہوں. بھائی دشمن کی فوجیں آ رہی ہیں, کہتے چھوڑو فوجوں کو, وہ کوئی بات نہیں ہے, ہم ملنے لگا رہے ہیں, ہم مضبوط ہو رہے ہیں. یہ اگر ملک بھی نہ رہا تو ملنے کہاں لگاؤ گے؟ بے شک یہ ملک کی خدمت ہے, لیکن جب ملک کے وجود کو خطرہ ہو تو دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہو جانا یہ بڑی خدمت ہے, یہ بڑی خدمت ہے. نظریہ اسلام پر دشمن حملہ آ رہا ہے, یہ حملہ نہیں ہے, کوئی قرآن پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی صحابہ پہ حملہ کر رہا ہے, کوئی ختم نبوت کے مسئلے پر حملہ کر رہا ہے, کوئی عقیدہ توحید پہ حملہ آور ہے. دشمن اسلام کے نظریے پر, اسلام کے وجود پر, اسلامی عقائد پر حملہ آور ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے نوافل دیکھو, ہماری تعلیمات دیکھو, ہمارے درس قرآن دیکھو, ہماری سیاست دیکھو, ہماری لیڈری دیکھو, ہم کتنا کام کر رہے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے دفاع کرو, پہلے دفاع کرو. دفاع والے لوگ سب سے بڑے ہوتے ہیں, دفاع والے لوگ سب سے بڑے ہوتے ہیں, ان کی بڑی حیثیت ہوتی ہے, ان کی بڑی شان ہوتی ہے, انہیں کے دم قدم سے ساری دنیا ہوتی ہے. آج جو مرتبہ اور مقام فوج کا ہے وہ کسی اور کا ہے؟ اگر کسی ملک میں فوج ہی نہ ہو تو ختم, آزادی ختم. دوستو سپاہ صحابہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے, اور جو سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے اسے بعض دفعہ گولی بھی کھانی پڑتی ہے, بم بھی کھانے پڑتے ہیں, کبھی وہ قید بھی ہو جایا کرتا ہے, کبھی دشمن اس کو جو ہے وہ رات کا لنچر بھی مارتا ہے, کبھی لوگ اسے پریشان بھی کرتے ہیں, اس نے جان دینا ہوتی ہے, وہ سینہ سپر رہتا ہے, جان دے دیتا ہے مگر پیچھے نہیں ہٹا کرتا. ہمیں اپنے نظریے پہ جان دینا ہے, ہمیں اپنے